آئیے تلاوت کے ساتھ شروع کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 19ویں پارے کا آغاز کریں گے، اور آج کے بعد اگلے پارے میں 20 یعنی 2 کا عدد لگ جائے گا. کتنے لوگوں کو پتہ چلا ان 19 پاروں کے گزرنے کا؟ احساس بھی نہیں ہوا نا، ابھی تو دل کو یقین بھی نہیں آیا تھا کہ ہم اس سال کے رمضان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ پھر یہ اب آخری دھاکے میں جا رہے ہیں. کل سے ہم 20 کا لفظ بولیں گے. پہلے 1 سے 9 تک ایک عدد تھا، پھر 10 سے لے کر آج تک سیکنڈ سٹیپ ہے. جس طرح سے لگ رہا ہے کہ ایک بلڈنگ کے 3 فلور تھے، پہلا بھی طے ہو گیا، پھر دوسرے پہ آ گئے، اور آج دوسرے کی آخری سیڑھی. اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ جو ان 19 پاروں میں نہیں رہ سکی وہ 20ویں پارے سے اور آج کے پارے سے خاص طور پہ لینے والا بنا دے. یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اور بھی بہت سارے مواقع آئیں گے، لیکن اگر آپ نے میں نے پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا نہ، یا ہم اس قرآن کے مطلوبہ معیار پہ پورے نہ اتر سکے، تو پھر رسوائی اور حسرت بھی بہت ہوگی. پیچھے کے پارے میں بہت سارے احکامات تھے جس کا تعلق خاص طور پہ آج کے دور کے لائف سٹائل پہ چوٹ ڈالنے والے احکامات تھے. مجھے تو ہر سال ہی سورت نور پڑھاتے ہوئے ایک چیز کا احساس ہوتا ہے، کل بھی ہوا، اور وہ کیا تھا کہ ہم دن بدن اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہر ایک سال کے دوران، چلیے دورہ قرآن سے اگر دورہ قرآن ہی کی بات کروں، تو ہر ایک سال کے اندر ہمارے گھروں کے لائف سٹائل میں، بیٹیوں اور بہنوں کے کپڑوں میں، ڈریس اپ میں، اور جوانی کے نشے میں آ کر بے تکلف ہونے میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. الحمدللہ کچھ گھرانوں میں قرآن کی ہوائیں چلنے لگ گئی ہیں، لیکن ابھی بھی ایک لمبا سفر ہے جو آپ نے میں نے طے کرنا ہے. دعا کیجئے کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے یہ خدمت لے لے کہ ہم اپنی جوان نسل کو خاص طور پہ اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق چلنے کے قابل تو کر دیں، پھر دعائیں دیں، پھر اللہ ان سے لے لے گا خدمت. اللہ کے بندے آگ میں تو نہ جائیں، ہمارے بچے گوشت پوست کے انسان ہیں، یہ مٹی کے مادو نہیں ہیں. اللہ نہ کرے کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم کا ایندھن بن جائے. ضرورت اس بات کی کہ ہم ان کو کتنا جوڑتے ہیں. ہر سال چونکہ دورہ قرآن رمضان 10-10 دن پیچھے آ رہا ہے، اس سال ایک چیز بہت ہی زیادہ یعنی محسوس کی میں نے، اور آپ لوگوں سے مل کے بھی محسوس ہوئی کہ رمضان میں چھٹیاں نہیں ہوئیں، ایسے ہی ہے نا. اور ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ بغیر چھٹیوں کے صبح اپنی ذمہ داریاں نبھا کر بھی آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت اور صحت میں برکت دے. یہاں بیٹھ کر دعا کیجئے کہ اللہ اب رمضان کے فوراً بعد جو چھٹیاں ہو رہی ہیں ہمیں اس کا بھی بہترین استعمال کرنے کی توفیق دے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے یہاں بیٹھ کر کس کس کو اپنی ینگ بیٹی یاد آتی ہے کہ وہ بھی اس محفل میں ہوتی، جو اپنے اسکول کالج پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے نہیں آ پاتی. تو بس اس کے لیے نیت کیجئے، پوچھئے، فرمائش کیجئے، خواہش کیجئے کہ ہمارے لیے کچھ کیجئے کہ رمضان کے بعد بھی ہم پھر اس قرآن سے جڑ سکیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ قرآن صرف رمضان میں ہی پڑھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے. تو سورۃ نور میں جو احکامات تھے انشاءاللہ اس کو آگے مزید دیکھتے جائیں گے. اس وقت ہم سورۃ فرقان شروع کر چکے ہیں. سورۃ نور پڑھنے کے بعد فرقان آنا چاہیے، آ بھی جاتا ہے. اور فرقان کیا ہے؟ آپ کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارا دل حق بات کا محافظ بن جائے. پارہ نمبر 19 جس کا نام قال بقال الذین ہے، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 21 سے شروع ہوگا. اس میں انشاءاللہ یہ سورۃ بھی پوری ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس میں ہم سورۃ شورا پوری پڑھیں گے، اور پھر آخر میں کچھ حصہ سورۃ نمل کا پڑھیں گے. اس پارے میں بھی ایک خزانہ ہے، حق اور باطل کا فرق پیدا کرنے والی چیزیں. خاص طور پہ سورۃ فرقان میں تقابل ہے، دھوپ اور چھاؤں کا، اور اسی طرح سے محبتوں اور نفرتوں کا، کفر اور ایمان کا. آج اس پارے کو جس تھیم کے ساتھ ہم لیں گے وہ ہے سسرالی رشتے. جی، ریلیشن شپس وتھ ان لاز. آپ کہیں گے قرآن میں بھی سسرال آ گیا، ہم نہیں بولتے. حالانکہ آپ کو مجھے نہیں اندازہ کہ جب ہم 20 سال کے ہوئے تھے تو اس وقت ہماری تو اتنی نہیں ہوگی، لیکن ہمارے ماں باپ کی کتنی خواہش تھی کہ اللہ کوئی اس کو آ کر لے جائے. ہوتی خواہش ماں باپ کی، پیار سے لاڈ سے پالی پوسی اکلوتی بیٹیاں، جس کو لاڈ بھی کرے تو کہتے ہیں میں نے نہیں اپنی بیٹی کہیں بھیجنی، میں نے نہیں بھیجنی اپنی بیٹی کہیں. ہمارے گھروں میں بھی ایک ایسی مثال ہے، 3-4 بیٹوں کے بعد بیٹی پیدا ہوئی. اتنا پیار، اتنا لاڈ کہ باپ لاڈ ہی یہ کرتا تھا، خبردار کسی نے مجھ سے میری بیٹی مانگی، میں نے اس کو نہیں جانے دینا. لیکن پھر وہی ہوا جو ہوتا ہے، ادھر بچی ذرا سر اٹھاتی ہے تو فکر لگ جاتی ہے کہ اب اس کو اللہ اپنے گھر کا کر دے. یہ ہے سسرالی رشتہ. نہیں اچھے لگتے تو نہ لینے آتے ہمیں. تو آج اس عمر میں ہم سب کیا ہوتے، لوگ ہم پہ کچٹتی نگاہ ڈالتے، اس کی شادی نہیں ہوئی. آج بھی اس دور میں ہمارے معاشرے میں ایسی عورتوں کو لوگ قابل رحم سمجھتے ہیں. کچھ لوگوں کی نہیں بھی ہوتی، یہ کوئی فرض بھی نہیں ہے کہ کیا درجہ، اس کی بحث نہیں ہے اس وقت. لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں بھی، اور ایک فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ اکیلی عورت، اکیلی لڑکی، بیوہ یا متعلقہ ہو، وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو لوگ فطرت اور ہم سمجھ کے اللہ کا حکم سوچ لیتے ہیں. لیکن اگر کسی کی بچی 25 سال، 30 سال، 35، پھر 40، پھر تو فتوے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کی تو ہونی نہیں ہے شادی. اور 40 کے بعد تو وہ بھی سارے ارمان اپنے ختم کر دیتی ہے اور خواب دیکھنے چھوڑ دیتی ہے. آپ سوچئے، اگر ہمیں اپنے سسرال اچھے نہیں لگتے اور ہمیں ان سے اتنے گلے ہیں، اتنے شکوے ہیں کہ ہم ہر وقت نسب کے ناطے کے ساتھ سسرال کے ناطے کو دیکھتے ہی رہتے ہیں. اللہ کے نبی کی بڑی پیاری حدیث ہے اس موضوع پہ, آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک برسوں اپنے باپ کے گھر رہتی ہے, یعنی شروع سے ایک بچی اپنے باپ کے گھر ہی ہوتی ہے نا, اور پھر اس کے بعد اللہ کا کوئی ایک بندہ اس کو لینے آتا ہے اور اس کو بیاہ کر لے جاتا ہے, لیکن وہ اس کے گھر جا کر کہتی ہے کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں پایا, یہ نہ شکرہ پانا. تب تو سسرال سے عزت کیجیے, اور اگر آپ کسی کا سسرال ہیں تو ان کو عزت دیجیے. انشاءاللہ جہاں بات آئے گی بات کریں گے, یہاں شروع کر دی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. اور یہاں سے آپ یہ دیکھیے کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اور یہاں یہ بھی دیکھیے گا کہ قرآن نے ہر موضوع کا حق ادا کر دیا. کبھی آپ نے سوچا اس چیز کو کہ یہ قرآن آپ کے میرے زندگی کے اندر کے ہر مسئلے کا نہ صرف یہ کہ ٹربل شوٹر ہے بلکہ ہمیں ریسکیوز بھی دیتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس بارے کا حق ادا کر سکیں. کچھ چیزیں جو ہم اس بارے میں دیکھیں گے, شرک کے ساتھ کی گئی نیکیاں قابل قبول نہیں. جی, بڑی سے بڑی نیکی کر دیں, کوئی چیز لکھیں بہت اچھی اور ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں تو ضائع ہو جائے گی. یہی شرک کے ساتھ کی ہوئی نیکیوں کے ساتھ بھی ہوگا, اس سے بچنا ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے, اس لیے اس سے ہدایت لینی ہے. صرف برکت والی کتاب اس کو نہیں بنانا, یعنی قرآن کو ہدایت کی کتاب بنانا ہے, صرف برکت کی کتاب نہیں. پھر جب آپ سچے دین پر چلنے لگیں گے تو لوگ باتیں کریں گے, گھبرانا نہیں, صبر سے کام لیجیے. آپ یاد رکھیے کہ دنیا میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی اچھا کام کریں اور سب آپ کو اچھا کہیں. 100 اچھا کہیں گے نا تو 10 وہ لوگ برا کہیں گے جن کے اعمال پہ زد پڑے گی آپ کے اس اچھے کام کی. تو آپ نے میں نے اپنے آپ کو پیچھے ڈال کر صرف اچھے کام کرنے ہیں. پھر نفسانی خواہشات کو خدا نہیں بنانا. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہو, کیونکہ اس زمین پر سب سے بڑا بت جو پوجا جاتا ہے وہ نفس کا بت ہے. تو اپنے نفس کو اپنا خدا نہیں بنانا. قبروں کو سجدے نہیں کرنے, چڑھاوے نہیں چڑھانے, شرک سے دور رہنا ہے. بولیے انشاءاللہ. اچھی آخرت کے لیے اچھے اعمال کرنے ہیں, پورے یقین کے ساتھ نیکی کرنی ہے, دین میں شک نہیں کرنا, اور قرآن اور قلم سے جہاد کرنا ہے, فرقہ واریت سے بچنا ہے. یہی آیت 52 سورہ فرقان ہماری اس بارے کی آیت تدبر بھی ہے, وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آج کے دور کے 5 بڑے محاذ کیا ہیں جس پہ قرآن پڑھنے کے بعد آپ نے میں نے کام کرنا ہے. پھر دین کے لیے جس بھی قربانی کی ضرورت ہو وہ دینی ہے انشاءاللہ. بولیے, دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے دین کی خدمت کے لیے چن لے, اور جب اللہ چننے لگے تو گھبرانا نہیں. گھروں میں سکون اور اطمینان کے لیے قرآن کو عام کرنا ہے. اگر اللہ آپ کے کسی گناہ پر پردہ ڈال رہا ہے تو اس کا چرچا نہیں کرنا, اللہ سے توبہ کرنی ہے. تکبر اور غرور سے بچنا ہے. بے جا بحث میں نہیں پڑنا. اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو جواب میں دعائیں دینی ہیں, دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ عباد الرحمن بننا ہے. وہ ساری صفات ہم پڑھیں گے اس صورت میں انشاءاللہ. سب کی ہدایت کی فکر کرنی ہے. جادو کرنا اور کروانا ناپسندیدہ عمل ہے, اس لیے جادو ٹونوں سے بچنا ہے. جو عمل کریں گے وہی کام آئیں گے, حسب نصب کام نہیں آئے گا, اور بہت کچھ. یہ تو صرف چند ہنٹس ہوتے ہیں آپ کا شوق ابھارنے کے لیے کہ آپ سو نہ جائیں کہ اس بارے میں کچھ ہے کہ نہیں, اس سے بھی بہت کچھ ہے. آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ فرقان کی آیت نمبر 21 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 21 سے سورۃ فرقان, 21 سے 34, 21 to 34. ٹاپک لکھیے گا امید شفاعت کی تھی, لگ شکایت گئی. بہت سارے مسلمان آج بھی نصارہ کی طرح یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آج دنیا میں جو مرضی کر لو. چونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ کی بڑی لاڈلی قوم ہے, کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں جنت دلوا دیں گے. اللہ کرے ایسا ہی ہو, اللہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. لیکن یاد رکھیے, صرف شفاعت کی امید پہ اعمال چھوڑ دینا, یہ نہ صرف یہ کہ خود کو دھوکے میں ڈالنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی دھوکے میں ڈالنا ہے. یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے نصارہ, جن کو آپ کرسچینز کہہ لیں, مسیحی کہہ لیں, ان کا زوال شروع ہو گیا. آج کرسچینز کے لائف سٹائل کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ غلط چیزیں جس کو ہم بڑی ہی تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, شاید ان کے دین کا حصہ ہے, لیکن اصل میں وہ بھی خواہشوں کے پجاری ہوتے گئے. ایک ایک کر کے کرسچینٹی میں سے نماز نکلی, روزہ نکلا, جو جو نیکیاں تھیں نکلتی گئی, اور اس کی جگہ پارڈن, کفارہ مسیح کا نظریہ عام ہو گیا, اور یہ سوچنے لگے کچھ بھی کر لو, بیکاز وی لو جیزس, جیزس لوز می اور اس, چلو جو مرضی کرو مزہ آ جائے گا. یہ تو پاکستان جیسے ملک میں بھی جہاں بہت ہی نظام ڈھیلے ہیں, یہاں کوئی عدالت نہ کرے. آپ اللہ کی عدالت سے یہ سوچے بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی کھڑے ہیں, سٹیج لگا ہوا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دربار ہے, اور لوگوں کو بلایا جا رہا ہے, اور اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ چور تھے, ڈاکو تھے, لٹیرے تھے, عورتوں کی عزتیں لوٹتے تھے, آپ ان کو جنت دے دیں. سجدہ اللہ کے نبی, یہ اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ منہ ماری کرتے تھے, آپ ان کو جنت دے دیجئے. اس سے بھی زیادہ بات سننے کو دل کر رہا ہے؟ کیا ہمارے نبی ایسے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا, اس نے چوری کی. بڑے ایک قبیلے کی عورت تھی, قبیلہ مخزوم تھا, جو اپنے دور کا ایک بہت بڑا انفیشل, یعنی بہت ہی پیسے والے لوگ تھے. انہوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کر دیتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. پر کون جا کے وہاں بات کرے؟ نبی کے پاس کوئی بات غلط نہیں کر سکتا تھا, یہ یاد رکھیے نبی کی خوبی تھی. خلاف شرع بات سن کر تو آپ کا رنگ ہی بدل جاتا تھا. خیر, کہا کسی کو ڈھونڈو. ڈھونڈا کس کو؟ اسامہ بن زید کو, جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے حب رسول, بلوڈ آف رسول. کہنے لگے ان کو کہتے ہیں کہ جا کے نبی کو صرف اتنا ہی کہہ دیں, اللہ کے نبی اس عورت کو جانے دیں. اور واقعی پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی, آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا, اور آپ نے کہا تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ جب ان میں سے کوئی پیسے والا شخص گناہ کرتا, خرابی کرتا, تو اس کو چھوڑ دیتے اور چھوٹے لوگوں کو پکڑتے. اور اس کے بعد جو بھی آپ نے کہا خلاصہ یہی تھا, لیکن آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کا ہاتھ کٹوا دیتا. صلی اللہ علیہ وسلم, نہ فاطمہ نے کرنی تھی اور نہ نبی نے کٹوانا تھا. مثال دے دی کہ انصاف کی ترازو اتنی سیدھی ہے میرے نبی کے ہاتھ میں. تو جس نبی نے اپنی زندگی میں یہ بات کہہ دی کہ آخرت والے دن وہ ہائی جیکرز کو, آپ ذرا بڑے بڑے سنر سوچئے نا, ایک شخص نے 90 بچوں کو قتل کیا, ایک نے 70 کو قتل کیا. اب وہ 70 مائیں چاہیں گی کہ اس بندے کو ایسے ہی جانے دیا جائے جنت میں, کیونکہ وہ نبی کا امتی ہے. تو یاد رکھیے, شفاعت کی امید پہ بے عمل ہونا یہ امتوں کو ڈس گیا. آج امت مسلمہ بالکل اسی نقشے قدم پہ چلی ہے, اور ذرا سی بات کریں تو کہیں گے دیکھو دیکھو گستاخ رسول. تو ہم نے تو نبی کا مقام پڑھ لیا الحمدللہ, ہم اپنے نبی سے ایسی کسی بات کی توقع نہیں رکھتے. اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ ہوگا کیا, شفاعت ہوگی یا شکایت لگے گی. آئیے شروع کرتے ہیں. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة ونرى ربنا, اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں, انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے, یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی. جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے, اس دن ان گناہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی, اور کہیں گے یہ ہائے محروم ہی محروم کیے گئے, ہجرم محجورا, کہ آج تو صرف محرومی ہی ہمارا نصیب ہے اور تو ان کو کچھ اس دن دکھے گا بھی نہیں. سوچئے, ساری زندگی بڑی بڑی باتیں کرتے رہے, چھوٹا منہ بڑی بات. آج تک میں نے تو امریکہ میں کسی کے منہ سے نہیں سنا کہ جب تک صدر اوباما خود نہ کہے آ کر میں ریڈ لائٹ پہ نہیں کھڑا ہوں گا. آئیں ذرا قانون بنانے والے, ڈائریکٹ میرے نام خط لکھیں. لیکن یہ باتیں نبیوں سے مطالبے وہی لوگ کرتے تھے جن کے سینے تکبر سے بھرے رہتے تھے. اللہ کہتا کوئی بات نہیں, چند دن کی بات ہے, لگ پتا جائے گا. اور انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے, ہم نے ان کی طرح بڑھ کر ان کو پرگندہ ذروں کی طرح کر دیا. ایسی نیکیاں جو کھوکھلی زمین پر کی جائیں وہ گر جاتی ہیں. ذرا سی نیت بدلی اللہ نے ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیا. تو کفر اور شرک کے ساتھ کی ہوئی نیکیوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. جیسے 9/11 میں دو عمارتیں گریں اور سارا غرہ دھول بن کے رہ گیا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا. البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خواب گاہ بھی عمدہ ہوگی. یہ آپ کے جنت کے بیڈ روم کی بات ہو رہی ہے. وہاں آپ آرام فرمائیں گے, قیلولہ کریں گے آپ, اور دوپہر میں تھوڑا سا سستا لینا بندے کو فریش کر دیتا ہے. اگر آپ صبح سے اٹھے ہوتے ہیں نا تو یہاں آنے سے پہلے تھوڑا سا قیلولہ کر لیا کریں, اور وہ بس 10-5 منٹ کا ہوتا ہے, 2 گھنٹے کا نہیں. اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے, اور اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہوگا, اور یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا, اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا, ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ کی راہ اختیار کی ہوتی. سوچیے, ہائے افسوس, کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. بری دوستیوں پہ وہاں اس دن اتنا غصہ آئے گا کہ انسان اپنے ہاتھ چبائے گا. کیوں اس دوست کو دوست نہ بناتا, اس سہیلی کو سہیلی نہ بناتی؟ کیونکہ اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی, اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے. یعنی عین وقت پہ جو چھوڑ دے, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ خزولہ. اور رسول کہیں گے کہ یا ربی, ہائی لائٹ کر لیں, بڑی پیاری آیت ہے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار, بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اللہ اکبر. اتخذوا بھی ہے اور مهجورا بھی ہے, یعنی پکڑا تو ہوا تھا. ظاہر ہے ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ تو کہتے ہیں قرآن ہماری آخری کتاب ہے, الہامی کتاب ہے, لیکن پکڑ کے کیسے چھوڑا تھا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن گناہگاروں کو بنا دیا, اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا کافی ہے. اور کافروں نے کہا, اس پر قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا؟ اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل مضبوط رکھے. ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے. اللہ ہمیں بھی اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والا بنا دے. یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے, ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ دلیل آپ کو بتائیں گے. جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے, وہی بدتر مکان والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں. تو یہ تھا پہلا رکوع. بہت ساری باتیں. سب سے پہلی بات دیکھیے کہ نبیوں سے من مانے مطالبے کرنا, یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ ہمارے اندر تکبر ہے. یہ کہنا کہ ہمیں بھی فرشتہ آ کر وہ سب کچھ بتائے جو نبی کو بتاتا ہے. تو مان لیجئے کہ غیب پر ایمان بہت بڑی دولت ہے. انسانیت کا تعلق جب غیب پر ایمان سے جڑ جاتا ہے تو رسول کے منہ سے جو بات سنیں وہ سچ اور حقیقت لگتی ہے. کفر کی بہت بڑی وجہ تکبر اور سرکشی ہوتی ہے. پھر یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ فرشتے یا پھر رب خود آ کر ہم سے کلام کرے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آئیں گے فرشتے, لیکن وہ موت کے فرشتے ہوں گے. جب غیب کے پردے چھٹیں گے, جب لوگ پریشان ہوں گے, اس دن تمہاری یہ ساری فرمائشیں پوری ہو جائیں گی, لیکن وہ وقت عمل کا نہیں, فیصلے کا ہوگا. پھر اس میں ہبام ممبسا نہیں, ہم نے کیا لفظ پڑھا کہ جس میں کفار کے اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ ہبام منصورا. ہبا کہتے ہیں ڈسٹ پارٹیکلز کو. کبھی گہری دھوپ میں آپ روشن دان سے دھوپ آتی دیکھے تو اس کے اندر آپ کو ذرات دکھتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, یلو پارٹیکلز. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کافروں کی نیکیوں کو ضائع کرے گا. یہ وہ ذرے ہوتے ہیں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرن میں محسوس ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی ان کو ہاتھ سے پکڑنا چاہے تو ممکن نہیں کہ پکڑ سکے. کفار کے بڑے بڑے عمل, یاد رکھیے کفار بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں. چیریٹی کے نام پہ تو وہ اتنا کچھ کرتے ہیں, اور ہیومن رائٹس کے نام پر تو وہ کچھ زیادہ ہی مہربان ہونے لگتے ہیں, لیکن اللہ کا حق نہیں دیتے نا. تو اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ان کے اعمال ریت کے ذروں اور دھوپ کے ذروں کی طرح بے حیثیت ہوں گے. وجہ, ایمان کا وزن نہیں, اخلاص کا وزن نہیں, شریعت کے مطابق نہیں تھے. اور پھر اس میں جنتیوں کے جنت میں جانے کی بات پڑی ہے تو حدیث سن لیجئے. حضرت اکرمہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ کس وقت جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں. یہ وہ وقت ہوگا جب جہاں دنیا میں دوپہر کا وقت ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو دو گھڑی آرام کرنے کی غرض سے لوٹتے ہیں. جنتیوں کا یہ قیلولہ جنت میں ہوگا. مچھلی کی کلیجی انہیں پیٹ بھر کر کھلائی جائے گی. اور حضرت سعید کہتے ہیں کہ مومن پر تو قیامت کا دن اتنا چھوٹا ہو جائے گا جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت, اور یہ جنت کی کیاریوں میں پہنچا دیے جائیں گے یہاں تک کہ اور مخلوق کے حساب ہو جائیں گے. دعا کیجئے جنت میں جا کر دوپہر کا کھانا کھائیں ہم. اتنا چھوٹا دن ہو جائے گا حساب کا, اور کافروں کے لیے غیر یسیرا 50,000 سال جتنا ایک دن ہوگا. آپ دیکھیے اس رکوع میں کیسے اہل دوزخ اور اہل جنت کی کیفیت بیان کی گئی. اہل جنت کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی ملے گی, جلدی سے آسان حساب ہو جائے گا, اور ان کے لیے وہ دن بڑا آسان ہوگا. اس کے برعکس اس مائنڈ میپ میں دیکھیے کفار یا اہل دوزخ کا کیا حال ہوگا. انگلیاں چبا چبا کر حسرت کا اظہار کریں گے. کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, یہ جملہ ان کی زبان پہ ہوگا, اور وہ دن ان کے لیے بڑی مشکل کا دن ہوگا. کیا سیکھا اس میں؟ اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں روزے قیامت ندامت کا باعث نہ بن جائیں. سرکشی میں حد سے نہیں بڑھنا, اپنی اوقات سے بڑی بات نہیں کہنی, اور اللہ کے نبی کے مشن کا ساتھ دینا ہے, اور اس مشن کے راستے میں رکاوٹ بننے والی ہر دوستی کو ترک کر دینا ہے. یاد رکھیے بہت سارے لوگ بڑے اچھے خاصے دین کی طرف چل پڑتے ہیں, لیکن کوئی ایک سہیلی کوئی ایک دوست ایسی مل گئی کہ جس نے رخی بدل دیا. چھوڑو نا, دیکھ لیں گے آج کے دور میں, اور 1400 سال پرانی کتاب اور بخاری کی حدیث, اس میں تو بڑے ضعف ہیں, اور یہ ہے اور سنتوں کو آج کون پوچھتا ہے. ہم اپنے دوستوں کی باتوں میں آتے ہیں. تو رہنمائی اور مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس لیے خوب سوچ لیا کرو کہ تم کس کو دوست بناتے ہو. چلے ذرا دوستیوں کا رشتہ بھی دیکھتے ہیں. میری دوستیں کیسی ہیں؟ میری بیسٹ فرینڈ کیسی ہے؟ خود سے پوچھئے. میں اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس ہوتی ہوں تو عموماً میں کیا کام کرتی ہوں؟ اس وقت عموماً میرا نمازوں میں دل لگتا ہے یا میں نمازیں بھی چھوڑ دیتی ہوں؟ اور کیا میں اپنی دوستوں کی موجودگی میں زیادہ گناہ تو نہیں کرتی؟ یہاں سے دیکھ لیجئے کہ آپ کو اپنے دوستوں کو بدلنے کی ضرورت ہے یا خود کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے انسان عمل کرے اور قیامت کے دن پتہ چلے کہ صرف میری دوستوں نے مجھے بہکا دیا تو میں چلی گئی, اور اس کے برعکس اچھی کسی دوست کی وجہ سے آج آپ یہاں ہیں. آپ میں کتنی سسٹرز ہیں جن کو فرسٹ ٹائم اس قرآن کی دعوت آپ کی دوست کے تھرو ملی, وہ ہاتھ کھڑا کریں. الحمدللہ, تو آپ کی وہ دوستیں قابل مبارک ہیں. آپ ان کے کرنٹ اکاؤنٹ بن کے ادھر بیٹھ چکی ہیں. اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسانی فرما دے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ اچھی دوستی ہوگی نا اتنے نیکیاں کرنی آسان ہو جائیں گی. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو پیچھے اعمال کے ضائع ہونے کی بات تھی نا, تو بعض دفعہ ہمارے دوست بھی ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. ٹائم ویسٹرس, فالتو باتیں, غیبتیں, چغلیاں. تو اپنی دوستیوں کے آئینے ٹھیک کرنے ہیں. ہم سب اپنی دوستوں کے ایوریج ایمان کے ایمان پہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگوں سے دوستی کرنے والا بنائے, اور اگر ہماری کچھ دوستوں کے ایمان ابھی اتنے پختہ نہیں تو ہمیں ذریعہ بنا دے ان کے ایمان کو بڑھانے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں اپنی امت میں سے جو قیامت کے دن پہاڑوں کی نسبت نیکیاں لے کر آئیں گے, بڑے بڑے ہیپس آف دی گڈ ڈیڈز ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کو باریک ذروں میں اڑا دے گا. بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے, تمہاری ہی نسل سے ہوں گے, رات کو قیام بھی کرتے ہوں گے, لیکن وہ تنہائی میں فحش کاموں کا ارتکاب بھی کرتے ہوں گے. تو دوستوں کی محفل میں بے تکلفی سے بچنا ہے. مومن ظاہر اور باطن میں نیک ہوتا ہے. وہ تنہائی میں بھی اللہ سے اتنا ہی ڈرتا ہے جتنا کہ دوسروں میں ڈرتا ہے. اور پھر قیلولے کی بات پہ بھی ایک روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا قیلولہ کیا کرو, بے شک شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. اور قیلولہ کر لیں دن میں, اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ قیلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل میں سے ہے. جو دل کو مضبوط کرتا ہے اور رات کے قیام کو آسان کرنے والا ہے. اگر ہمارا سونا جاگنا اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کی سنتوں کے مطابق ہو جائے تو یاد رکھیے کہ ہمارے بہت سارے کام اچھے بھی ہوں اور ہماری عبادت بھی اچھی ہو. آخری چیز جو اس حصے میں پڑی ہے وہ ہے قرآن کو چھوڑنا. اس پہ ایک لیکچر بھی ہے, بھیج دیں گے آپ کو انشاءاللہ. یہی ٹاپک ہے اس کا, قرآن کو پکڑ کر پھر بھی چھوڑنا. آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ قرآن کے احکامات پیروں تلے اور قرآن کا نسخہ سر پر, پوری شادی قرآن سے جنگ, اور اسی شادی سے پہلے قرآن خوانی کرواتے ہیں کہ آؤ ذرا پڑھ دو تاکہ بچی کی شادی بڑی خیر سے ہو جائے, کوئی حادثہ نہ ہو جائے. یاد رکھیے کہ قرآن کو چھوڑنا کیا ہے. پہلی چیز سننا ہی نہ, پھر دوسری بات ہے سنا تو ایمان نہیں ہے, پھر اگلی بات عمل نہ کیا, پھر اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا, پھر جھگڑوں میں اسے اپنا حکم نہ ماننا, پھر اس کو چھوڑنا کیا ہے کہ غور و فکر نہ کرنا اس پہ, اس کا فہم حاصل نہ کرنا اور اس سے علاج نہ کرنا. جی آج بہت سارے دوسرے نسخوں پہ عمل ہے, ڈاکٹرز پہ یقین ہے, سرجنز کے پاس جائیں گے, لیکن قرآن پہ ہمارا ایمان بہت کم ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے دل کو اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے اور ہم بہترین طریقے سے اس کے اوپر عمل کر سکیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کی سفارش اللہ ہمیں نصیب کر دے. آپ دیکھیے جب آپ کہتے ہیں نا اس قرآن کو چھوڑا ہوا ہے, ویسے تو نہیں چھوڑا ہوا. ایک صحابی کو بڑی حیرت ہوئی تھی, اللہ کے نبی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, تو یہ کیسے ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین پہ قرآن نہ رہے گا نہیں. تو آپ نے فرمایا میرے ساتھی تجھے تو میں بڑا عقل مند سمجھتا تھا, کیا یہود و نصارہ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے تھے؟ لیکن جب قومیں کتابوں پہ عمل چھوڑ دیں تو پھر وہ کتاب چھوٹ جاتی ہے. یاد رکھیے یہ قرآن آپ کی میری پہچان ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے قرآن پڑھ کر بند کر دیا قیامت کے دن یہ قرآن اس کے گلے میں بوجھ بن کر پڑے گا. اور اس کا مطلب یہ کہ اس نے اس کو چھوڑ دیا. ایک ہوتا ہے چھوڑ دینا, کوئی نہیں چھوڑتا بظاہر, لیکن جو مہجورہ کا لفظ ہے نا اس کا ایک معنی کیا ہوتا ہے, بیکار سمجھنا, یوز لیس. آج کب قرآن ہمارے ہاتھ میں آتا ہے؟ آپ نے وہ بھی ایک دیکھا ہوگا کلپ, وہ آپ کو آج بھیج دیں گے, چھوٹی سی ویڈیو ہے. ایک شخص ہے وہ اپنا فون گھر بھول جاتا ہے اور فون اور قرآن جو ایک ہی ٹیبل پہ پڑے ہیں تو وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں. فون کہتا ہے یہ آج مجھے کیسے گھر چھوڑ گیا, تو قرآن پاس بیٹھا وہ کہتا ہے مجھے تو روز ہی چھوڑ جاتا ہے. فون کہتا ہے نہیں نہیں دیکھنا ابھی وہ مجھے لینے آئے گا. قرآن کہتا ہے نہیں کوئی نہیں آئے گا. وہ کہتا ہے نہیں وہ میرے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ کہتا ہے وہ میرے بغیر تو رہ لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اصل میں اس کو دوسروں سے رابطے میں رکھتا ہوں نا, تو قرآن کہتا ہے میں بھی تو اس کو دنیا اور آخرت سے رابطے میں رکھتا ہوں. وہ کہتا ہے میں اس کو خبریں دیتا ہوں. اس نے کہا کہ میں تو اس کو دنیا کی نہیں آخرت کی خبریں دیتا ہوں. ابھی وہ دونوں کا مکالمہ چل رہا ہے کہ وہ گھبرایا ہوا شخص آتا ہے اور فون اٹھاتا ہے, تو قرآن سوچتا ہے کہ اب مجھے بھی اٹھا لے گا, لیکن وہ قرآن کو در چھوڑ کر چلا جاتا ہے. یہ ہے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج سیل فونز تو ہمارے لیے آکسیجن ماسک بن گئے ہیں واللہ, لیکن قرآن کے ساتھ تعلق کس حد تک ہے اس کو دیکھیے. قرآن ہی ان کی پہچان تھا اور یہ قرآن ہی کو نہ پہچان سکے. آپ دیکھیے کہ آج انسانی حقوق کے نام پر لوگ کہتے ہیں لٹریسی ریٹ کم کرو, ان پڑھوں کو پڑھاؤ. آج کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو قرآن سے ان لٹرڈ ہیں. کیا کرٹسی میں اور ہیومن رائٹس کے نام پہ انسانیت کو آج یہ قرآن نہیں پڑھانا؟ اور یاد رکھیے کہ جس کے نام پر محفلیں سجتی ہیں وہی وہ نہیں ہوتا وہاں. آج قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے جتنے مختلف طریقے ہیں ہمارے, ہم خود جانتے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا اس کے ساتھ تعلق جوڑ دے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 35 سے 44. ٹاپک لکھیے بدترین معبود نفس کے پجاری. یعنی دنیا میں جتنے بھی خدا پوجے گئے کچھ نہ کچھ تو ان کی خوبی ہوگی, لیکن ایک معبود کی خوبی کبھی نہ کسی نے دیکھی, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے فالوورز سب سے زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا. اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. کون؟ فرعون. پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا. اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے ان کو نشان عبرت بنا دیا, اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے, اور عادیوں اور سمودیوں اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا, اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کیں, پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا. یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح بارش برسائی گئی, مراد قوم لوط. کیا یہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں, اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرہ پن کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. ذرا سا سوچئے, آج تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو ہمارے آنسو نکل آئیں, اور نبی کے دور کے لوگ آپ کو دیکھ کر کہتے تھے یہ تم ہو جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہو. نعوذ باللہ. ٹون دیکھیے, سٹائل, میرا تو دل نہیں کرتا وہ اختیار کر کے دکھاؤں کہ کیا برا انداز اختیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکتے ہوں گے. وہ تو کہیے کہ ہم اس پر جمے رہے, ورنہ انہوں نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی, اور یہ جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا. اللہ تعالیٰ دیکھیے ایک سوال لیتے ہیں, ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا, کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیے اس چھوٹے سے رکوع میں چار قوموں کی بات ہوئی ہے. قوم نوح, یہ مائنڈ میپ دیکھیے گا, قوم نوح غرق کی گئی, موسیٰ کی قوم کو پانیوں میں ڈبو دیا گیا, قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی, اور عاد اور سمود بھی تباہ و برباد ہوئے چنگھاڑ سے. تو نبیوں کے دشمن اور ان کا انجام. پھر اگلی آیت جو ہے جس میں ہم نے آیت 41 میں دیکھا, خواہش پرستی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاہلیت میں عرب کی یہ حالت تھی کہ جہاں کسی سفید گول مول پتھر کو دیکھا تو اس کے سامنے جھکنے اور سجدے کرنے لگے, اس سے اچھا کوئی نظر پڑ گیا تو اس کے سامنے جھک گئے اور اول کو چھوڑ دیا. یہ ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. آپ کہہ لیجئے کہ کچھ لوگ اپنا خدا بھی بدل لیتے ہیں, پہلا خدا اچھا نہ لگے تو دوسرا لے لیتے ہیں, ایک سے دل بھر جائے تو دوسرا لے لیتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ کفر اور شرک شکلیں بدلتا رہتا ہے. آپ نیچرل چیز روز کھا سکتے ہیں, سادے ریگولر مزاج کے کپڑے روز پہن سکتے ہیں, لیکن اگر آپ بہت فینسی اور بہت ہی آرٹیفیشل کھانے کھانے لگ جائیں روز نہیں کھا سکتے. سچ ہے کہ جھوٹ؟ یہی بات ہے. ایک اللہ کی بندگی اور عبادت ساری زندگی بھی کر لیں دل نہیں بھرتا. اس کے برعکس جن چیزوں کے پیچھے کھو کر ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا ذرا اس کو ٹرائی کریں اس کو کریں, کچھ دن بعد دل بھرتا ہے پھر دوسرے کو لے لیتے ہیں. اور یہی بات ہے جو آپ کے میرے لیے یہاں سوچنے کی ہے, سمجھنے کی ہے. بہت سارے لوگ اپنے نفس کو پوچھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہوا بمقابلہ ہدن. ہوا کیا ہے؟ خواہش. ہوائیں ہوتی ہیں نا, یہ اڑتی ہیں, تو خواہشیں بھی بندوں کو اڑاتی ہیں. آج کے دور کے اندر بہت بڑی یہ چیز ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے آپ کو اپنی خواہش سے جوڑتا ہے. کب بندہ خواہش کا کو اپنا خدا بناتا ہے؟ جب سنت سے کاٹ کر قرآن پڑھیں گے تو خواہش سے جوڑنا پڑے گا. جملہ لکھیے, جم ہے یہ, سنت کی روشنی میں قرآن پڑھیں گے تو اللہ کی مرضی سمجھ آئے گی, سنت سے کاٹ کر قرآن پڑھیں گے تو اپنی خواہش سمجھ آئے گی. سنت نے آپ کے میرے دین کو پورا سکیلٹن دیا ہوا ہے, ڈھانچہ ہے سنت. آج آپ اس کو کاٹیں, بس آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو. ٹھیک ہے, کون سا اللہ؟ اب یہ نبی بتائیں گے نا کون سا اللہ. انت فی السماء ونحن فی الارض, آسمان والا, قل هو اللہ احد. اب نبی نے تو بتا دیا, یہ کہتے ہیں نبی کی باتیں چھوڑو, حدیث کو کاٹ دو. اب کس سے پوچھو گاڈ کون ہے؟ وہ کہے گا یہ پتھر گاڈ ہے, کوئی کہے گا جیزس گاڈ ہے, من پسند گاڈ ہوں گے. یاد رکھیے, خواہش کی پیروی کرنی اصل میں قرآن اور سنت کو چھوڑنا ہے. شیطان ابلیس کیوں بنا؟ خواہش کی پیروی کی وجہ سے. صرف ایک خواہش تھی نا اس کی. پھر آپ دیکھیے کہ آج روٹی کپڑا مکان خواہشوں کے جنگل میں ایسے الجھے لوگ کہ پہلے نیڈس پوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے کمانے کو اور پھر وانٹس میں چلے گئے اور آج تک واپس نہیں آئے. میں نے آج تک کسی کو دنیا کمانے کے لیے نکلتے دیکھا ہو تو واپس نہیں آتے دیکھا. اور خاص طور پہ خواتین, ہم اپنے شوہر کی مدد کرنے جا رہے ہیں, یہ گھر قرضے پہ ذرا پے آف ہو جائے پھر واپس آ جائیں گے. وہ گھر تو پے آف ہو نہ ہو, اوپر چار چھ قرضے اور چڑھ جاتے ہیں. آج خواہشوں پہ پاؤں رکھیے. پہلا پاؤں, کسی نے کہا جنت کتنی دور ہے, کہنے لگے دو قدم دور. کہا کیسے؟ کہا پہلا قدم خواہش پہ رکھو تو دوسرا قدم انشاءاللہ جنت میں ہوگا. اور اس پہ بڑی خوبصورت روایت نوٹ کیجئے, اللہ کے نبی نے فرمایا خفت الجنت بالمقارح, جنت گھیر لی گئی نفس پہ بوجھ پڑنے والی چیزوں سے. کئی نیکیاں ایسی ہیں جو مشکل لگتی ہیں پر کرنی ہیں. ہماری اوقات ہی ہے, ہمیں اجازت ہی نہیں چھوڑنے کی نماز روزہ حج زکوٰۃ اور باقی چیزیں بھی. اس کے برد وخفت النار بالشہوات, جہنم کو گھیر لیا گیا شہوات کے ساتھ, خواہشات کے ساتھ. کسی نے کہا جنت میں جانا ہے تو اوپر جانا پڑے گا, امیجینیشن میں لائیے, یہی پھر بک مارک کام آئے گا. آپ دیکھیے گاڑی ہے کسی کی, یہاں کھڑے تھے اوپر جانا چاہتے ہیں. کبھی آپ میں سے کوئی ہلی علاقوں میں گیا ہو, آپ دیکھیے گاڑی بہت اسٹرانگ ویل چاہیے ہوتی ہے, اکثر جیپس لے کے جاتے ہیں لوگ, فور ویل گاڑیاں, بڑا زور لگتا ہے اور آپ بیچ میں کہیں روک نہیں سکتے. گاڑی روکیں گے تو وہ پھسلنی ہو شروع ہو جائے گی نیچے. کیا پتہ چلتا ہے کہ اوپر جانے کے لیے محنت اور ریزسٹنس اور سیلف کنٹرول کی ضرورت ہے. ڈرائیور بیچارے ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتے, یوں کھائیاں ہوتی ہیں ارد گرد, اور ذرا سی غلطی ہوئی گی تو نیچے جائیں گے. لیکن اگر کسی کو اوپر سے نیچے آنا ہو, میں نے خود دیکھا ہے بچپن میں کہ گاڑی کو نیوٹرل میں کر کے بریک سے پاؤں اٹھا لیتے ہیں, خود ہی گاڑی گھومتی گھومتی نیچے آ جاتی ہے, صرف سٹیئرنگ پہ کنٹرول کرنا ہوتا. یہ ہے جہنم. جس کو جہنم میں جانے کا شوق ہے, اپنی خواہشات اور اپنی شہوات سے بریک اٹھا لے, سیدھے دھڑم سے جہنم کے گڑھوں میں گریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا, یہ دیکھیے, آپ اسی سے دیکھیں, آپ کو یہ یاد رہیں گے ایکشنز. مثلا یہ میں کھڑی ہوں میدان حشر میں, آپ بھی ہیں. ہمارا گمان کیا ہے, غلط ہے, صحیح کیجئے گا. آج ہم کہتے ہیں جس کو جنت میں جانا ہے نا, ایک اناؤنسمنٹ ہوگی, چلے جی وہ اکیلا جنت میں جائیں گی, اور اکیلا کہیں گے او ریئلی تھینک یو سو مچ, ادھر سے اٹھیں گی جنت میں پہنچ گئیں, سیدھے ہاتھ میں پہنچ گئیں. اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا نام لے لوں, اس کا نام بولا گیا کہ چلو فرشتوں اس کو جہنم میں بھیج دو, وہ فیل ہے, وہ بیچاری روتی دھوتی یہاں سے اٹھیں گی تو وہ ادھر لیفٹ ٹرن لے لیں گے. میں ایسے لگتا ہے کہ ایک بڑا سا پارکنگ لاٹ ہے, رائٹ سائڈ پہ جنت ہے, لیفٹ پہ جہنم ہے. ایسا نہیں ہے, جنت اوپر ہے, جہنم نیچے ہے. یہ الیجین ہے, یہ سجین ہے. جنت میں جانا بڑا مشکل ہے. کیوں آدم کو کہا تھا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آپ کو جنت میں جانا ہے, محنت کرنی پڑے گی, اعمال کی بڑی بڑی گاڑیاں خریدنی پڑیں گی, فوکسڈ ہونا پڑے گا, نظروں کو آگے جگانا پڑے گا, اور لوگ کھائیں پئیں, منظر دیکھیں, باہر گھومیں پھریں, آپ فوکسڈ ہیں. جب تک آخری قدم جنت میں نہ چلا جائے میں اور آپ مطمئن نہیں. یہی ہم دن رات مانگتے ہیں دن صراط المستقیم. ایک دفعہ مانگ لی چین کیوں نہیں پڑ رہا, اس لیے کہ ابھی گاڑی بیچ میں ہے, یہاں بھی رکے گی تو بھی وہی نتیجہ, یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی, جب تک یہ جنت کے پارکنگ لاٹ میں نہیں چلی جاتی. حضرت عمر کہا کرتے تھے میرا ایک قدم جنت میں اور ایک باہر ہو, میں پھر بھی خود کو جنتی نہیں کہوں گا جب تک میرا دوسرا بھی جنت میں نہ ہو. ہم 19 پارے پڑھ کے کیسے جنت میں چلے جائیں, ابھی پیچھے پڑے میں 10 پارے. تو یاد رکھیے جنت کے لیے کمر کسیے, محنت کیجیے, عزم ارادہ, کوئی نیکی کا ارادہ کریں چل پڑیے. یہ نہیں کہ پھر سب سے پوچھیں اور کوئی یس نو کہہ دے اور ہم شکر کریں کہ چلو اس کی نو کی وجہ سے میری جان بھی بچ گئی. پھر آپ دیکھیے آیت 41 میں مذاق اڑانے کی بات تھی, تو ایک صحیح روایت ہے مسند احمد کی, اللہ کے نبی کے سامنے کسی شخص نے دوسرے کو برا بھلا کہا لیکن اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ تجھ پر سلام ہو. دعا کریں ہمیں بھی اسی کی توفیق ہو. آپ نے فرمایا تم دونوں کے درمیان فرشتہ موجود تھا, وہ تیری طرف سے گالیاں دینے والے کو جواب دیتا تھا, وہ جو گالی تجھے دیتا تھا فرشتہ کہتا تھا یہ نہیں بلکہ تو. یعنی یہ گالی تیرے لیے نہیں بلکہ کہنے والے پہ، اور جب تو کہتا تھا کہ تجھ پر سلام تو فرشتہ کہتا تھا اس پر نہیں بلکہ تجھ پر ہی سلامتی ہو اور تو اسی کا حقدار ہے۔ دعا کرے ہمارے اس طرح کے ظرف ہو جائیں کہ گالیاں دینے والوں کو ہم دعائیں دینے لگ جائیں۔ اور کیا سیکھا؟ اللہ کی آیتوں کی تکذیب نہیں کرنی، خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلنا، ہر بات اور ہر کام کرنے سے پہلے غور و فکر کرنا ہے، اچھا طرز عمل اختیار کرنا ہے، حجت اور دلیل سے بات کرنی ہے، اور اپنے فرائض پورے شعور کے ساتھ ادا کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں آیت 45 سے 60۔ ٹاپک لکھیے، کھٹے رشتوں کو قرآن کے ذریعے میٹھا بنا لو۔ یہ کیا ٹاپک ہوا؟ جی، ہمارے کچھ رشتے کھٹے ہوتے ہیں اور کچھ میٹھے ہوتے ہیں۔ کھٹے ہیں سسرالی اور میٹھے ہیں میکے کے، ایسے ہی ہے نا؟ کتنے میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ، صحیح۔ آپ کہنا چاہیے کہ بیٹیوں نے کا حق ادا کر رہی ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو تو میں نے دیکھا سگے بھائی بہنوں سے ان کی نہیں نپتی، تو ذرا سا پڑھ لیں پھر دیکھتے ہیں کہ بیچ میں قرآن لے آئیے، بھائی بہنوں میں بھی مٹھاس آ جائے گی، ادھر بھی سارے جائیدادوں کے رشتوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور خون کے رشتے بھی اسی میں اچھے بنیں گے، اور سسرال کے ساتھ قرآن کا تعلق جوڑ لیجئے، پھر دیکھیے ساس بہو میں کتنا پیار ہوتا ہے اور نند بھاوج میں کتنا پیار ہوتا ہے۔ فرمایا، علم تر الی الارض کیف مد الظل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا؟ اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ جب شام کو سائے ڈھلتے ہیں اس وقت یہ آیت سمجھ آئے گی کہ کیسے دن چڑھا ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنایا اور دن کو کھڑے ہونے کا وقت۔ دعا کریں ہماری بھی صبح شامیں اسی ترتیب کی ہوں۔ آج ہمارا حال ہے کہ دن کو سوتے رات کو جاگتے ہیں، برکت کہاں سے آئے زندگی میں۔ اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی علائش نہ ملی ہو تو آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں اور اسے نہا بھی سکتے ہیں، اور بارش میں بھیگتے ہوئے شخص کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو کبھی بارش آج ہو گئی کل والی تو چلے جائیے گا بارش میں اور خوب خوب دعائیں مانگ لیجئے گا۔ کیا ہوتا ہے اس بارش سے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چھپائیوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں، اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا ہی نہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ہر ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، بس اب کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔ یہ ہے آیت تدبر۔ اور وہی ہے جس نے سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار اور یہ ہے کھاری کڑوا، ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی۔ وہ جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ بلا شباب کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکیں، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا، کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے۔ قرآن پڑھانے والے کی یہی خواہش ہوتی اور ہونی چاہیے کہ مجھے تم سے کچھ جواب میں نہیں چاہیے، ہاں یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر تم راہ پہ آ جاؤ، میرا سب سے بڑا تحفہ تم ہو، اگر تم ہدایت پہ آگے تو میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنو گے۔ نبی اس طرح سے بے لوس ہو کر دین کی دعوت دیتے تھے، اور اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ یعنی دوسروں کو اپنے گناہ کھول کھول کر مت بتائیں۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیجئے۔ ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں رحمان کیا ہے؟ یاد رکھیے مکہ والوں کو لفظ رحمان سے بڑی چڑھ تھی، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے؟ اور اس تبلیغ نے تو ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیا. تو کیا پتہ چلا؟ اس حصے میں ہم نے دو بڑی چیزیں پڑھی ہیں. آیت 52 وَجَاهَدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فَلَا تُطِيلْ كَافِرِينَ, تو تم کافروں کا کہا نہ مانو, اور کیا کرو؟ وَجَاهَدْهُمْ بِهِ, اور ان سے جہاد کرو اس کے ذریعے. ہی سے مراد ادھر قرآن ہے, کیونکہ مکی دور میں کوئی اور جہاد نہیں تھا. ابھی کفو ایدیکم کی پابندی لگی بھی تھی. اور جہاد کیسا؟ جہادن کبیرہ, بڑا جہاد کرو. کیا پتہ چلا کہ اس معاشرے میں جہاں جہالت پھیلی ہو, سب سے پہلے قرآن کے علم کو عام کرے, لوگوں کو اس کتاب سے جوڑے, ان کی جہالت ختم ہو, اس کتاب کے ساتھ ان کا جو بغض تھا, جو عناد تھی, وہ دور ہو جائے. پھر جب کچھ لوگ بچ جائیں جو پھر بھی نہ مانیں, تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرو. یاد رکھیے گا کہ جہاد کی بات قرآن کے کھولنے سے شروع ہو جاتی ہے اور قتال تک پہنچتی ہے. جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا, آپ کے ارد گرد والے بے چین ہو جاتے ہیں. پھر اگر کسی دن گھر جا کر ذرا سی تنقید بھی کر دی, تو اور بھی مسئلے شروع ہو جائیں گے. ہے کہ اصل میں یہ سورۃ فرقان ہے, سمجھیے گا. حق اور باطل کی کشمکش قرآن کا بڑا موضوع ہے. آپ دین پر چلنے کی کوشش کرتی ہیں, باہر کی دنیا میں مخالفت شروع ہوتی ہیں. آپ یہاں سے ایمان میں ڈوبی بھی اٹھتی ہوں گی, بس آج کے بعد دیکھتے ہیں, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب میں اپنے آپ کو ٹھیک کر رہی ہوں. مثلا جیسے کل سورۃ نور پڑھی, آپ کو سمجھ آ گئی کہ عورت کے لباس حجاب کی کیا حدے ہیں, عورت کا جسم باہر دکھنا ہے کہ نہیں. ڈرائیوروں کو کیا مزہ دیتے ہیں ہم اپنے جسم دکھا کر, پتلے لون کے کپڑے, چپکے ہوئے دوپٹے, پھنسے ہوئے ٹراؤزر. ہمارے ڈرائیور کتنے خوش ہوتے ہوں گے بغیر پیسے لگائے ان کو منظر دکھتے ہیں. سوچنے کی بات ہے, فتنہ ہے, بیٹیوں کی عزت کو خطرہ ہے. آپ گھر میں جو بھی ہیں اس کو الگ رکھ لیجئے, لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ اپنے کپڑوں کو ٹھیک کریں. چلیے آپ نے کہہ دیا, کر لیتے ہیں. یہاں سے اٹھ کے گئی نیت لے کر, گھر جا کے کوشش شروع کی, تو پہلے تو دوستوں نے کہنا ہے جی کیا ہو گیا, ماسی لگ رہی ہو, اپنی عمر سے بڑی لگ رہی ہو. اور کچھ نہیں ہوتا, پردہ تو دل کا ہے. ذرا سوچیے, پردہ دل کا ہوتا تو نماز جو تھی گردوں کی ہوتی, تو زکوٰۃ جو تھی پھپھڑوں کی ہوتی, تو باقی آپ خود ہی جوڑ لیں پورا دین. کتنی فضول بات لوگ کرتے ہیں کہ پردہ دل کا ہے. ہاں واقعی پھر دل پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو بندہ یہ جملہ بولتا ہے. سیدھی سادھی شریعت کو اتنا الجھا کے رکھ دینا. تو یاد رکھیے, جب آپ اس کتاب کو پکڑتے ہیں, پھر اس پہ عمل کرتے ہیں, اور پھر جب لے کے اس کو ساتھ چلتے ہیں انصار اللہ بن کے, بس پھر دیکھیے مخالفت, حق, ہر بندہ حقوق لینے کھڑا ہو جائے گا. آپ گھر میں بیٹھے ہیں, کوئی مخالفت نہیں. آج کے دور میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا جہاد اکبر ہے. جی ایک قول بھی ہے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں, یعنی جنگ سے واپس اپنی عملی زندگی کی طرف آ رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ معاشرے میں اندھیرے ہیں, قرآن کے چراغ جلانا یہ ہے جہاد اکبر. ان چراغوں کو جلانے میں مخالفتیں ہوں گی, لوگوں کو اب اچھے نہیں لگیں گے. کیوں؟ وجہ اس لیے کہ بہت ساروں کے مفاد پہ زد پڑے گی. کئی ایسے لوگ ہیں جن کے کپڑے ایسے بکنے چھٹ جائیں گے, کئی لوگوں کی فلمیں بند ہو جائیں گی, ان کی ذات پہ, ان کے بزنس پہ ہاتھ پڑے گا, وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھیں گے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بچے کے ہاتھ میں چھری ہو اور آپ اسے چھڑانا چاہیں, تو وہ اور زور سے پکڑ لیتا ہے, وہ کھیلنے کے جوش میں, پر آپ کو خطرہ دکھ رہا ہے جو چھری کو پکڑنے سے ہوگا. تو ان کے نزدیک تو وہ بڑا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. کل پھر مجھے کسی نے ایک منظر دکھا دیا, اللہ ہی کے حکم سے دکھتا ہے. یقین کرے, نعت رسول مقبول پڑھنے پڑھوانے سنانے والی کمپیئر ہوسٹ شو والی خواتین میں سے ایک خاتون, سلیو لیس کپڑے تھے اس کے. آپ اس دین کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی دین ہے؟ رمضان میں آپ ایک شو تو کر لینا کہ کچھ تو رمضان میں کرنا ہے. مجھے نہیں پتا کتنے آتے ہیں, کہاں آتے ہیں, کس کی بات ہے, آئی ڈونٹ نو, بٹ جو میں نے دیکھا, میں آپ کو اپنے دل کا پھپھولا بول رہی ہوں. نبی کا تو ہاتھ کسی عورت کی طرح بڑھا تھا, تو آپ نے کہا تھا پیچھے کر لو ہاتھ, محمد کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں دیکھتا. اور آپ اسی نبی کی شان میں نعت پڑھتے ہیں اور آپ کا جسم اندر سے ایسے جھلک رہا ہے جیسے کچھ پہنا ہی نہیں ہے. اور لوگ بیٹھے جھوم کے نعت پہ یوں جیسے بیلے دے رہے ہیں جیسے کبھی کسی دور میں لوگ شاعروں کو شاعری کے اوپر بیلے اور مقرر مقرر کی باتیں کرتے تھے. یہ بزنس شو بزنس ہو سکتا ہے, یہ دین کا کام نہیں ہے. یہ دین بڑا آسان ہے کہ رمضان آئے تو ایک دو شو کرا لے, محرم آئے تو کالے کپڑے پہن لیجئے, اور شب رات آئے تو ساری رات کے شبینے کر لیجئے, تو باقی زندگی میں ڈونٹ ٹچ اس. یہ جہاد اکبر ہے آج کا. کڑوی بات ہے, بہت کڑوی بات ہے, اس سے بھی کڑوی ہونی چاہیے. لوگوں سے گناہوں کی چھری چھوڑانا, یہ ہے جہاد اکبر. یہ کشمکش آپ دیکھیں, 40 سال نبی کی زندگی, نبوت سے پہلے کی, کوئی آپ کا دشمن نہیں تھا, آنکھوں کے تارے تھے, ایپل آف دی آئی تھے, کوئی آپ کو صادق کہتا تو کوئی امین کہتا, خلف الفضول میں آپ ثالث بنے, حجر اسود کی تنصیب آپ کے پیارے ہاتھوں سے ہوئی, لیکن جو ہی اقرا بسم ربک الذی کی آیتیں نازل ہوئیں اپنے بھی بیگانے ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے, بیگانے بھی ناخوش. کیوں؟ وہ ایک شعر ہے کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں زہر کو کبھی چینی نہیں کہہ سکتا, یہ مطلب سمجھ لیجئے. آج بھی اور کل بھی جو بھی اس کتاب کو لے کر معاشرے میں نکلے گا, اختلاف ہوگا, کرنا کیا ہے, جاہد ہم بھی جہادن کبیرا. اگر آپ واقعی نیکی کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا, تو اللہ کی کتاب بندوں تک پہنچا دیں. یہ ریئیکشن ہے صرف اس بات کا کہ ہمیں تو ملی نہیں. پلان بنائیے, ارادے کیجئے, سمر آ رہا ہے, سمر کی تیاریاں کیجئے. یہ ایک امانت ہے جو اللہ نے آپ کے میرے ہاتھ میں رکھی, اس کو انسانیت تک پہنچانا ہے. خواہشوں کا بت بیچ میں نہ آ جائے تو یہ کام بہت خوبصورت ہے. آپ کا دماغ کھلے گا, تدبیریں آئیں گی, اللہ آپ کو پلانز بتائے گا, اور جب آپ کا پروفیشن اور پیشن ایک ہو جاتا ہے نا, تو آپ مشنری زیل سے کام کرتے ہیں. جو چیز آپ کی خواہش بن جاتی ہے نا, اس کے لیے دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے. اس کو لوگوں کی خواہش بنا دیجئے, اور اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے ساتھ پڑھے لکھے لوگوں جو اس پورے معاشرے کے اندر اس قرآن کے جال کو پھیلا دیں. تعلیمی ادارے ہیں کہ ہاسپٹلز ہیں کہ یونیورسٹیز ہیں یا بزنس سینٹرز ہیں, یہ ایک ٹیم ورک ہے. آج کے دور کا جہاد اکبر کیا ہے کہ اس راستے میں عملی طور پر تلخ لوگوں سے واسطہ بھی پڑے گا تو پھر بھی برداشت کرو, صبر کر لو. کبھی آپ کا واسطہ ابو بکر سے پڑے گا تو کبھی عبداللہ بن ابی جیسے لوگوں سے بھی پڑے گا. تلخ لوگوں میں اپنی مٹھاس کو نہ ختم کریں, ضرورت اس بات کی ہے, فکر کریں. اب آپ یہاں سے قرآن پڑھ کے نکلیں, کرنا کیا؟ آپ تو بڑے شوق سے نکلی تھی کہ بس دیکھنا, میں نے تو جا کر پتہ نہیں کیا کر دینا. ہوگا کیا, آپ کو 5 مختلف محاذوں پہ کام کرنا پڑے گا. اس پہ ایک لیکچر ہے, بھیجیں گے آپ کو انشاءاللہ. 2-3 دفعہ کیا ہے, ایک دفعہ مینچسٹر میں کیا تھا آج سے 3-4 سال پہلے. خلاصہ دے دیتی ہوں, باقی تفصیلات آپ وہاں سے سن لیجئے گا. آپ دیکھیے کہ پودے کو پانی دینا ہو تو کہاں دیتے ہیں؟ پتوں پہ پانی دیں گے آپ, ڈالیوں کو دھوئیں گے, جڑوں میں پانی دینا ہے بس. اس ملک اور اس امت کی گراس روٹ تک قرآن کا پانی بھیج دیں. جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں, انفیوشل, اور آج کے 2 لوگ ہیں جو پوری امت کو تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں, ایک ایجوکیٹرز اور ایک میڈیا, استاد اور شو بزنس. یہ 2 بڑے ملاح ہیں آج ہمارے. یا ہم پڑھ پڑھا رہے ہوتے ہیں, یا فالتو وقت میں ہم ٹی وی پہ کچھ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان 2 کو سیدھا کرتے ہیں, ہم خود سیدھے ہو جائیں. پھر پہلے ہر ایک تک پہنچائیے, مشن بنا کر اس کا کام کیجئے. پروفیشن نہیں بنانا, بٹ پروفیشنلی کام کرنا ہے. یاد رکھیے گا کہ آج آپ اپنی عمر لکھیے. میں آپ سے کہوں گی نا اس کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں, سب تیار ہو جائیں گے, لیکن عملی طور پر بعد میں مسئلے, فکریں, بچے, گھر, پھر سب کو ساتھ رکھنا ہے. ایک سوال کرتے ہیں خود سے, چلیے ہم اپنی عمر 30 سال کی سوچتے ہیں. آج تک 30 سال میں تو مجھے وقت نہیں ملا اس جہاد کا. 35 کے ہیں تو بھی نہیں ملا, 40 کے نہیں ملا, آگے کتنا ملے گا؟ نہیں ملے گا آپ کو. اگر 30-35 سال کی عمر تک آپ کو مجھے فرصت نہیں ملی نا اس کتاب کے لیے, تو معذرت ہے آگے بھی نہیں ملے گی. انہی ذمہ داریوں کے بیچ میں اس کام کو کرنا پڑے گا. 23 سال میں جو کتاب قطرہ قطرہ کر کے نازل ہوئی, کیا ہم اس کو 2 سے 3 سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے؟ کوئی ایسے ناول نہیں پڑھتا جیسے ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں. معذرت کے ساتھ کبھی کسی قرآن خوانی میں تو جائیے, شروع میں تو پڑھ لیں گے پارا پارا، پھر جب ختم کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ صفحہ تم پڑھو یہ میں پڑھتی ہوں، پھر آگے پلٹیں گے یہ تم پڑھ لو یہ میں پڑھتی ہوں. سنا ہوا کبھی ایسے؟ اب میں دورہ قرآن کروا رہی ہوں اور وقت کم ہے، تو میں آپ میں سے کچھ سے کہوں کہ ایک صفحہ میں ادھر بیٹھ کے پڑھتی ہوں، دوسرا ادھر پڑھ لے، پارا پورا کر لے. پارا تو پورا ہو جائے گا، عمل پورا نہیں ہوگا. ایسے تو کوئی اخبار نہیں پڑھتا کہ میاں کو کہے کہ میں پیچھے سے پڑھتی ہوں آپ آگے سے پڑھیے، جیسے ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں. آج ہم نے اپنے کیریئر کو جتنی اہمیت دی تھی، اگر اتنی ہی اہمیت اس کتاب کو دے دیتے تو آج ہماری زندگی بدل جاتی. تو اس کے لیے کریں کیا؟ دو محاذ ہیں، ایک اندر کا اور ایک باہر کا. اندر سب سے پہلے تو من اپنا پرانا پاپی، برسوں میں نمازی نہ ہو سکا، یہ ہے جس کو کہا کہ آرائی تمن تحضی الاخہ. سب سے پہلے آپ کو مجھے جہاد کرنا ہے جس محاذ پہ، وہ میرا آپ کا نفس ہے. اس کو ٹیم کیجئے، سستی کو دور کیجئے، شک کو دور کیجئے، آرام طلبی کو دور کیجئے، خواہش پرستی کو ختم کیجئے، لگژریس لائف کو ختم کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد جب آپ باہر نکلیں گے تو سب سے بڑا ہمارا محاذ بگڑا ہوا معاشرہ، خاندان، رسم و رواج، شرک، ان پڑھ لوگوں کا مرض، اور دین کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالنا پڑھے لکھے لوگوں کا مرض. یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. اور پانچواں جو سب سے بڑا محاذ اس وقت امت مسلمہ کو درپیش ہے، وہ فرقہ واریت کا محاذ ہے. قرآن پورا پڑھ جاتے ہیں، فرقہ نہیں بدلتا، فرقہ نہیں چھوڑنا، جماعت نہیں چھوڑنی، یہ گروہ نہیں چھوڑنا، یہ ادارے کا نام نہیں اپنے نام سے اتارنا، یہ پہلے جھنڈا لگاؤ گے تو ہم جائیں گے تمہیں پڑھانے، یہ ہے آج کا محاذ. اتنے فرقوں میں اسلام نہیں آ سکتا، یاد رکھیے گا. جب تک سب کو بلینڈر میں ڈال کر ایک خوبصورت سی سمودی بنا کر پیش نہ کر دیں، ہر ایک کی اچھی چیز لے لیجئے، خامیوں کی اصلاح کر لیجئے. ایک طرف لا خدا نظریات سے جہاد ہے، ڈارونزم کے نام پہ لوگوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، ایک طرف فرائیڈ کی تھیریاں پڑھائی جا رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو ساتھ لگائیے، اگر آپ دنیاوی طور پہ پڑھے ہوئے ہیں نا تو آپ کے اوپر بڑی نظریں ہیں اللہ کی، آپ علم کے میدان میں چلیے. اور اگر آپ میں سے کچھ کم پڑھے لکھے ہیں نا تو اپنے اپنے گاؤں اور اپنے اپنے دیہاتوں اور اپنے اپنے چوباروں میں جا کر کام کیجئے، ایک دفعہ اس قرآن کو سمجھ لیجئے. آج کے مسلمانوں کو انفیریورٹی کمپلیکس میں سے نکالنا جہاد کبیر ہے. وی آر سوری ٹو بی مسلم، نہیں، میکنگ دیم پراؤڈ ٹو بی مسلم. ہیں مسلمان تو لگیں بھی مسلمان، یہ ہے جہاد. آج ہمیں سے ہلکا سا سر جھٹک کے سر سے وہ دوپٹہ اتارتے ہیں جو اذان کی آواز سن کر یا مولوی صاحب کے نکاح کا خطبہ پڑھنے کے دوران سر پہ رکھا ہوتا ہے. ٹیشو پیپر اٹھا کے عورتیں شادی میں سر پہ رکھ لیتی ہیں جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ نکاح اگر سر پہ دوپٹہ نہ ہوا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، نعوذ باللہ، ہمارا تو یہ گمان ہے. اس کے لیے کام کیجئے اور کام کیجئے اور کام کیجئے. کتنے لوگ تیار ہیں؟ اور جو تیار ہیں اللہ ان سے کام لے لے، اور جو نہیں تیار اللہ ان کو تیار کر دیں. قبر کی رات سوچئے، کتنا فارغ وقت ہوگا، اور تین سوال ہوں گے وہاں. اگر انہی تین میں الجھ گئے تو اگلے پانچ سوالوں کے جواب تو پتہ نہیں کون دے گا اور کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے یہ خدمت قبول کرے. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، اپنے آپ کو گھلائیے، جلائیے، قربانیاں دیجئے، ہجرتیں کیجئے، گھر بار سے تھوڑا سا اپنی جان کو آزاد کیجئے. یہ سب ادھر ہی رہے گا، کھا لیں گے، پڑھ لیں گے بچے، ہو جائیں گے بڑے، ہو جائیں گی شادیاں ان کی، ہو جائیں گے، پل جائیں گے ان کے بچے، پالنے دیجئے. دیکھیں، مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے جو شاید میں ہر سال ہی سناتی ہوں. ایک دیندار تھے شخص، اور ان کے دوست نے جو خود بھی دیندار تھے، دونوں کا شاید کسی تبلیغی جماعت یا کسی سے تعلق تھا، قصہ مختصر، اپنے دوست سے اپنا دکھ پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بیٹی ناراض ہو کے گھر آ گئی ہے، تو مجھے مشورہ دو کہ میں آگے سے کیا کروں، کیا طلاق لے لوں یا کیا کروں. تو یہ جنہوں نے بات سنائی، کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے. کہتا مسئلہ کیا ہونا ہے، وہی چھوٹی موٹی عادتیں، عادتوں کا اختلاف، سوچ نہیں ملتی، مزاج نہیں ملتا. کہنے لگے یہ بتاؤ کہ لڑکا ویسے اچھا مسلمان ہے؟ کہتے اچھا مسلمان ہے، نمازی ہے، دین پہ سب ہے. بیٹی کیسی ہے؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی جیسے ایک ہمارے کلچر میں ہوتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اچھا، پھر میرے سے مشورہ مانگتے ہو نا، تو میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، یہ اب آپ کو بھی میں دوں گی سب کو. اور وہ کیا ہے؟ اگر تو تم بیٹی کا باپ بن کے اپنے آپ کو پیش کرو نا، تو پھر تو پوری آزادی ہے، جاؤ. ذرا اس داماد کا گریبان تو تھامو اور ایک ایک مسئلے پہ جا کے بولو, بحث کرو, سوال جواب لو, حساب کرو, لڑکی کی ماں سے بھی پوچھ لو کہ اس کو کیا مسئلہ ہے تو اس کو کیا ہے, تو پھر اس بیٹی کو پہلے کوشش کر لو, ادھر نہیں بنتی تو جاؤ پھر طلاق دلاؤ, پھر عدت گزرواؤ, پھر اس بیٹی کے لیے نیا رشتہ ڈھونڈو, تو پھر تم تو ایک بیٹی کے باپ ہونے کا حق ادا کر دو گے. اور افسوس کے ساتھ کہوں کہ 80% فارغ لوگ یہی کرتے ہیں دنیا میں. اچھا کہا, اچھا دوسرا حل کیا ہے؟ کہنے لگے اگر تم ایک داعی دین سمجھ کر خود کو پیش کرو, اس امت کا ایکٹیو شخص جس کے کندھوں پہ بڑا کام ہے ابھی, تو اپنی بیٹی کو آج جا کے کہہ دو, بیٹا میرا جو فرض تھا میں نے ادا کر دیا, میں نے آپ کے لیے اپنی کوشش کے مطابق ایک بہترین مرد کا انتخاب کیا, وہ میری سوچ تھی, میرا تھا, اب بہت مہربانی ہوگی آپ کی کہ آپ اسی کے گھر جائیے اور اسی کے ساتھ نبھا کی کوشش کیجئے, کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے آپ کے ان مقدموں کو بھگتنے کا. یہ ہے جواب, جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ. ہمارے تو خاندان ہی ابھی جہاد نہیں ختم ہوئے, ابھی ورثے کی لڑائیاں نہیں ختم ہوئی, ابھی تو رشتوں کے ٹوٹنے جڑنے کے سارے جھگڑے نہیں ختم ہوئے, ہم سے کوئی کیا امید رکھے؟ اور پھر جب ان ساری کھپائیوں میں پڑتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں, مائیگرین ہو جاتا ہے, ہمارے جسم میں درد ہیں, گھٹنوں میں درد ہیں, کاموں میں درد ہیں, اور قبر میں جائیں گے اور سوال ہوگا, بتاؤ کیا اس کتاب کے ساتھ کر کے آئے ہو. اللہ اکبر کبیرہ, اس سے بھی زیادہ کیا اور بات کی جائے. ایک اور ٹاپک ہے اس کا جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, یعنی اس قرآن کو آپ نے میں نے کیسے لینا. ایک فریاد ہے قرآن کی, آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کے ذریعے جہاد کیسے کریں. قرآن کی اس فریاد کو سن لیجئے. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, جس دان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں, جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں, اس طرح پڑھایا جاتا ہوں, اس طرح سکھایا جاتا ہوں, جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے. سچ ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں, دل سوز سے خالی رہتے ہیں, آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں, کہنے کو تو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں, نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے, سچائی سے بھڑ کر دھوکا ہے, ایک بار ہنسایا جاتا ہوں, 100 بار رلایا جاتا ہوں, یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے, یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں, ایسے بھی ستایا جاتا ہوں, کس بس میں میرا ذکر نہیں, کس عرس میں میری دھوم نہیں, پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں, مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. آج کے دور کے دو لفظ جو سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ ہیں, ایک ہے قرآن اور ایک ہے جہاد. اس آیت نے ان دونوں کو جوڑ دیا, ان دو مظلوموں کو ان کا حق دلا دیجئے. یہ ہے آج کے دور کا جہاد. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے. آگے ہے رشتہ آج کا, وہ بھی اسی حصے میں اسی پہ بات ہو جائے تو بہتر ہے. سسرالی رشتے, دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے جو بھی سسرال ڈھونڈا, اللہ نے جو ہمارے نصیب میں رکھا ہمیں مل گیا, الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے, شکر اللہ کا, کوئی آیا تو ہمیں لے گیا نا, ورنہ ہمیں کون لے کر جاتا. دو رشتوں کا ذکر آیت 54 میں, نسب اور سحر. نسب سے مراد رشتے داریاں باپ یا ماں کی طرف سے, سحر کیا ہے؟ قرابت مندی جو شادی کے بعد بیوی کی طرف سے ہو, جس کو ہماری زبان میں سسرالی رشتے کہا جاتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ رشتوں کی ان پانچ بڑی اقسام میں سے ہے جس کے ساتھ لفظ صلہ رحمی آتا ہے. اگر یہ اس سال ہم رشتوں جوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو صلہ رحمی اس میں بھی آئے گی, اور وہ کیسے آئے گی اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے. آپ دیکھیے کہ جب ایک گھر کی بنیاد پڑتی ہے نا, وہ وقت بڑا نازک ہوتا ہے. میں نے اکثر شادی کے درسوں میں یہ جملہ بولا کہ آپ اپنے گھر کے آنگن میں سے ایک بڑا خوبصورت پودا جس پہ بڑے پیارے پیارے پھول بھی لگے ہیں, آپ کی دوست کی فرمائش پہ کہ یہ پھولوں کا پودا مجھے دے دو, میں اپنے باغ میں لگا لوں, آپ کہتے ہیں لے جاؤ, اور وہ وہاں سے مٹی سمیت اٹھا کر لے کے جائے گی نا, اپنے گھر کے آنگن میں لگائے گی نا, تو کچھ دن تک وہ پودا کملا جائے گا. جیسے ایک پودا دوسری جگہ سے جاتا ہے تو کملا جاتا ہے نا, لیکن اگر کیئر ہو, ٹیکنگ کیئر ہو اور پھر وہاں مٹی میں پانی میں بہتری آتی جائے تو وہ پودا وہاں جڑ پکڑتا ہے. اسی طرح ایک بچی جب ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. لیکن اگر اس وقت میں شادی کے گانوں میں سسرال کو اسرائیل بنا کر پیش کر دیا جائے, اور آج ہمارے ذہنوں میں دیکھیے کیا ہے, دو خدے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم سسرال کی دشمنی دل میں ڈال کر بیٹی کو سسرال میں بھیجتے ہیں. شادی کے گانوں میں ساس اور نند کا کیا تصور ہے, ساس گلے کی پھانس, نند گلی کا گند. ایسے لگتا ہے لڑکی کو کہ جس گھر میں جا رہی ہوں نا وہاں بس کوئی خون پینے والی کوئی خاتون موجود ہے. وہ بچیاں جو پہلے سے ذہن میں یہ لے کر جاتی ہیں کہ میں اور میرا ہسبینڈ, می اینڈ مائی ہبی. آپ کو بتاؤں باہر کے لوگ اب ہسبینڈ کو کیا کہتے ہیں, ہبی. جیسے یونیورسٹی کو یونی کہتے ہیں. میں آپ کی کافی انفارمیشن بڑھا رہی ہوں, اگر کبھی باہر چلے جائیں گے تو اچھی اچھی ڈکشنری بولیے گا, مائی ہبی, ہبی. بس وہ ہبی چاہیے, ہبی کی امی نہیں چاہیے, یہ بڑا ایشو ہے. کریں کیا, اب وہ امی بیچاری کیا کرتی, پیدا کرتی فوت ہو جاتی, تو پھر اس کو پالتا کون, نہیں نہیں پال کے فوت ہوتی زیادہ سے زیادہ. اچھا پھر پال کے فوت ہوتی تو پھر اس آپ کے شوہر کے کی شادی کے لاڈ کون دیکھتا. میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں ایک ماں اپنے بیٹے کی شادی میں جس لاڈ سے دلہن کے کپڑے اور زیور بناتی ہے وہ کوئی خالہ مامی پھوپھیاں نہیں بنا سکتی. از اٹ ٹرو؟ اس کا تو دل کرتا ہے کہ اپنے بھی زیور اس کو ڈال دوں. دعا کریں کہ آپ اپنے ساسوں کے ہاتھوں ہی آئیں. پھر کہتے ہیں اچھا پھر اسی دن فوت ہو جائے جب زیور بن جائے. اگر وہ شادی والے دن فوت ہو گئی تو پھر کیا ہوگا, نعوذ باللہ. آپ کہیں گے لو رنگ میں بھنگ ڈل گیا, اماں کو فوت بھی ہونا تھا تو آج ہی ہو گئی. ایک ہی رستہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنا محبت والا خیال رکھیں. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ بدگمانی سے بچو, حسن ظن رکھو. ان رشتوں میں جب حسن ظن نہیں رہتا تو بہت خرابی ہوتی ہے. دوسری طرف بھی بات بگڑتی ہے, لڑکی 16 سال کی لیکن تجربہ ہو 40 سال والی عورت کا, ہو وہ نازک کلی پھول جیسی پتلی کمر اور کام کرے سارے گھر کا, کیسے گھر بنیں گے. یہ نہیں کرنا. آپ جتنا ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ اس رشتے کو لے کر چلیں گے بہت اچھا ہوگا. نہ تو جانے والیاں بہت ہوں. اب دوسری حد بھی سن لیجئے کہ آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں بت تو نہیں پوجے جاتے لیکن سسرال پوجے جا رہے ہیں. سسرال ناراض ہو جائیں گے, میری ساس اماں کا موڈ خراب ہو جائے گا, فلاں رسم نہ کی تو میری نند کا موڈ بن جائے گا, ہماری تو عزت نہیں. اور شادی والے دن سسرال والے واقعی ایسے آتے ہیں جیسے کوئی ڈکیتی لین کرنے آتے ہیں. پورے ڈنکے کی زور پہ لڑکی بھی لے کے جائیں گے, جہیز کے صندوق بھی لے کر جائیں گے, گاڑیاں ٹرک بھر کر لے کر جائیں گے, اور لڑکی لڑکے ماں باپ ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں. سارا کچھ کر کے بھی اس دن لڑکی کی ماں باپ اور بھائیوں کے رنگ اڑے ہوتے ہیں کہ اللہ عزت سے یہ فوج چلی جائے واپس, ان کو کھانا صحیح مل جائے. اور گھر جا کر ایک ایک بات پہ پھر تانے ملیں گے کہ مجھے تو پھولوں کا ہار ہی نہیں بنائے, اور میں تو لڑکے کی ماں تھی, مجھے اسٹیج پہ نہیں بٹھایا, اور یہ کڑے دی ہیں, یہ تو دیکھو اندر سے خالی ہیں, پھولے ہوئے ہیں بس اندر وزن تو کوئی نہیں, یہ کپڑے مجھے دیے ہیں. تو ایک جملہ لکھ لیجئے, یہ معبود کبھی خوش نہیں ہوں گے آپ سے. پہلے اپنے سسرال کے لاڈ کر کے ان سے کام کے زندگی گزاری, اب بچیوں کے سسرالوں سے. اور لڑکی کی ماں بیچاری ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے اور شادی کی رسموں کا پٹارا تک نہیں ختم ہوتا. یہ رشتے نعمت ہیں, ہم نے ان کو زحمت بنا لیا, یہ پیار کے رشتے ہیں. اور لڑکیوں کو پتہ لگ جائے کہ ہماری دوست کی شادی ہو رہی ہے اور اس کی ساس نہیں, کہتے ہیں یو آر سو لکی یو ڈونٹ ہیو مدر ان لا, کتنی خوش قسمت ہو تمہاری ساس نہیں ہے. ایسی چیزوں سے رکنے کی ضرورت ہے. ان سب کو ریئلٹی بیسڈ رکھیے. جتنی ڈانٹ ایک ماں اپنی بیٹی کو دیتی ہے, میں کہتی ہوں اگر ساس غریب دے دینا تو اخبار میں خبریں چھپ جائیں اس کے ظلم کی داستانوں کی. ہماری مائیں تو ہمیں آج بھی ڈانٹتی ہیں, آپ کی نہیں ڈانٹتی. ساری دنیا آپ کی تعریف کرے گی, تنقید کرے گی تو ماں کرے گی, تو اس پہ تو بیٹی لاڈ سے ادا سے مسکرا کے چلی جائے, تو اگر ساس کچھ کہہ دے تو آپ کا منہ کیوں سوج جاتا ہے. تو بہرحال اس میں افراط اور تفریط ہے. عزت کیجئے, عزت لیجئے, عزت دیجئے, پیار کیجئے, پیار ملے گا, سب کچھ واپس مل جائے گا. لیکن بہرحال ان رشتوں کو بنیاد بنا کر اللہ کو ناراض نہیں کرنا. اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ وہ آپ کے میرے لیے ان رشتوں کو آسان کر دے. ایک بڑی ہی دلچسپ چیز جو میرے اوپر بھی آج ہی کھلی ہے, یہ ایک سلائیڈ انہوں نے ڈالی ہے, ذرا سنیے, بڑی دلچسپ ہے. کہتے کہ لفظ سسرال اور اس سے جو بھی رشتہ بنتا ہے نا, اس میں نون کا نقطہ کوئی نہیں آتا. مثلا لفظ یہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں, یہ میں بس اس لیے سنا رہی ہوں کہ انہوں نے ڈال دی ہے. انسان کا نسب تو اس کے والدین سے چلتا ہے، اس کے علاوہ اس کی بیوی کے حوالے سے دوسرے خاندان کے ساتھ بھی اس کا رشتہ اور تعلق جوڑا جاتا ہے. اس لحاظ سے ساس اور سسر کو بھی اللہ نے والدین جیسا تقدس اور احترام عطا کیا ہے. سسرالی رشتہ داریاں اگر نہ ہوتی تو قبیلوں اور خاندانوں کا معاشرے میں باہمی ربط اور اختلاط ممکن نہ ہوتا، اور ہر خاندان ایک خاندان دوسرے خاندان سے الگ تھلگ رہتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سسرالی رشتوں کا تانا بانا اس طرح بن رکھا ہے کہ اس سے نو انسانی باہم مربوط ہوتی ہے. یہ تو بات سمجھ آ گئی نا، آسان ہے کہ رشتوں سے کئی خاندان جڑتے ہیں ایک سے ایک. ایک لڑکی اکیلی نہیں جاتی کہیں، پورا خاندان ساتھ ملتا ہے. اسی طرح یاد رکھیے، کوئی نیکی اکیلی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ نیکیوں کا خاندان ہوتا ہے. یہ دلچسپ فگرز ہیں، ایسے ہی سن لیجئے بس. سسرالی رشتہ داروں کے ناموں میں نقطہ نہیں ہوتا. مثلا دیکھیے، لفظ سسرال کوئی نقطہ نہیں ہے، سسر، سالہ، سالی. حروف کی دو قسمیں ہیں، نقطے والے اور بلا نقطے والے. بے نقطے والے حروف قوی اور طاقتور سمجھے جاتے ہیں، اور نقطے والے حروف کمزور اور ضعیف سمجھے جاتے ہیں. اب آپ غور کریں تو سسرال، سسر، ساس، سالہ، سالی، اس میں کسی پر بھی نقطہ نہیں، کیونکہ یہ تمام رشتے بہت مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں. اس لیے داماد کے کسی حرف پر نقطہ نہیں ہے. لفظ داماد لکھ لو، اس پہ بھی کوئی نقطہ نہیں آتا، کیونکہ یہ بھی شادی کے بعد بڑا قوی ہو جاتا ہے. پھر تو غرانے لگتا ہے نا، پتہ نہیں میں کیا کر سکتا ہوں. پھر کیا کر سکتے ہو، کر لو، مزہ آتے گا تمہیں خود ہی. چنانچہ داماد اور ساس کو جدھر سے بھی پڑھیں گے، داماد اور ساس ایک ہی رہیں گے. یہ تو ایک جوک ہو گیا. یعنی دونوں کا سیدھا تو سیدھا ہے ہی، مگر دونوں کا الٹا بھی سیدھا ہوتا ہے. اس لیے نرکان خمسہ کا خیال رکھیں، کیونکہ اسی پر توالد و تناسل کی عمارت قائم ہے. یہ ایک جسٹ بات تھی، اس کو آپ چاہے تو رکھیں چاہے چھوڑ دیں، لیکن سیکھنے کی باتیں کیا ہیں؟ قرآن کی آیات سے نصیحت لینی ہے. اپنے رب کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ کی نشانیوں پہ غور کر کے تعلق باللہ کو مضبوط کرنا ہے، اور قرآن کے ذریعے جہاد کرنا ہے. بولیے، اور کتنا مزہ آئے گا آپ کو اس میں، اس کا آپ ابھی اندازہ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ نے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا تو. پھر دین سے بغاوت کرنے والوں کی مدد نہیں کرنی، رحمان کی نشانیوں سے سبق لینا ہے، اور اپنا تعلق بالقرآن چیک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے. جتنا زیادہ آپ اس کام میں سنجیدہ ہوتے جائیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت دیتا جائے گا. اور یاد رکھیے، اگر ہم نے اس ایک رکوع میں جتنی باتیں ڈسکس کی ہیں، اگر اس پہ غور کر لیں تو اللہ کے حکم سے اس بارے کا حق ادا کر دیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کر کے اپنی زندگی کو لے کر چلیں، قرآن کو پھیلائیں اور خواہش نفس کو دبائیں. یہ جملہ لکھ لیجئے، قرآن کو عام کریں، خواہش کو خاص کر دیں. کبھی کبھی خواہشیں پوری کریں، بہت اچھی بات ہے، کوئی اس میں نقص نہیں ہوتا. ہر وقت ہی خواہشوں کے حریص نہیں کہ جو چاہا کھا لیا، جو چاہا پہن لیا. اور فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو ان کی خواہش نفس جو وہ جہنم میں لے جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا کر رکھے. آگے چلتے ہیں، آخری رکوع ہے سورت کا، 61 سے 77. ٹاپک لکھیے، عباد الرحمن کو غم بیوی بچوں کی ہدایت کا ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی یہ غم لگا دے اور عباد الرحمن بنا دے. بہت ہی پیارا رکوع ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. بہت بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنائے اور منور مہتاب بھی، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا. اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ ہو. عباد الرحمن، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام. نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ، ساری خوبیاں آپ کے سامنے ہیں. اور جب اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں، اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب دور ہی رکھنا کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، آمین تو کہہ دیں. بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. دل سے کہی آمین. اور جو خرچ کرتے وقت بھی اسراف کرتے ہیں، نہ بخیلی بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راستے پر خرچ کرتے ہیں. اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ سوائے حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا سوائے ان لوگوں کے۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا خوبصورت مقام ہے توبہ کے فلسفے کو سمجھنے کا، غور کیجئے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ ہمارے بھی سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقتاً اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی کرنے والا بنا دے۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، اور جب ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا۔ شعور کے ساتھ پڑھیے یہ دعا،
ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
آپ دیکھیے کہ یہ دعا اپنی جگہ بڑی خوبصورت دعا ہے، جس میں ہم نہ صرف یہ کہ اپنے بلکہ اپنی اولادوں اور اپنے ساتھ والوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ ملے گا کیا؟ پہلے آگے کیسا پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا یعنی التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری بالکل پرواہ نہ کرتا، تم تو جھٹلا چکے، اب ان قریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی۔ تو یہ تھے عباد الرحمن۔ اس مائنڈ میپ میں دیکھیے عباد الرحمن بننے کے لیے اپنے اندر کیا خوبیاں ڈالنی ہیں اور کیا نکالنی ہیں، اس کو چیک لسٹ کے طور پہ سنیے۔ کیا میں بحث برائے بحث تو نہیں کرتی؟ تو بحث کو ترک کرنا ہے۔ کیا مصلحت کے ساتھ نرمی اور عاجزی کے ساتھ زمین پہ چلتی ہوں؟ سجدہ گزار ہوں؟ قیام میں راتیں بسر کرتی ہوں؟ جہنم کے عذاب سے دور رکھنے کی دعائیں کرتی ہوں؟ پھر اس میں اسراف کی بات ہوئی، اپنے آپ سے پوچھئے کیا میں اسراف تو نہیں کرتی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو افراط و تفریط سے بچتا ہے وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوگا، اور تین چار لفظوں کی یہ حدیث ہے، ما اعلی من اقتصد، چار لفظ ہیں، ما اعلی من اقتصد، کبھی بھی غریب نہیں ہوگا جو بیچ کے رستے میں رہے گا۔ بزار کی روایت میں ہے کہ امیری میں، فقیری میں، عبادت میں درمیانہ روی بہت بہتر اور احسن چیز ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اپنی گزران میں میانہ روی کرنا انسان کی سمجھداری کی دلیل ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، اللہ کی راہ میں کتنا ہی چاہو دو، اس کا نام اسراف نہیں ہے۔ ہم اس کو اسراف سمجھ کے تھوڑا سا دے کے کہتے چھوڑو نا، بہت دے دیا، اب زیادہ تو دینا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت ایاس بن معاویہ کہتے ہیں، جہاں کہیں تو حکم اللہ سے آگے بڑھ جائے وہی اسراف ہے۔ کسی معاملے میں آگے نہیں جانا، اور کچھ بڑوں کی بات کہ اللہ کی نافرمانی کا تو ایک روپیہ بھی خرچ کرنا اسراف ہے۔ بخاری کی روایت، ابن مسعود سے یہ روایت ہم تک پہنچی، سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حالانکہ کسی اکیلے نے تجھے پیدا کیا۔ کہا، اس سے کم؟ فرمایا، تیرا اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالنا کہ تو اسے کھلائے گا۔ کہا، اچھا اور؟ فرمایا، اپنے پڑوس کی کسی عورت سے بدکاری کرنا۔ اور یہ ساری ترتیب آپ کو ادھر دکھ رہی ہے۔ اسی طرح آیت 72 کی ایکسپلینیشن میں حدیث ہے صحیح بخاری میں اور مسلم میں، فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، تین بار آپ نے یہی پوچھا۔ صحابہ نے کہا، جی ضرور۔ کہا، شرک نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر آپ اس سے الگ ہو کر بیٹھ گئے. جیسے ایسے بیٹھے تھے, اتنی بات کے بعد سیدھے ہو کے کہا, فرمانے لگے سنو جھوٹی گواہی دینا, اور اسے بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم اپنے دل میں کہنے لگے کاش رسول اللہ اب خاموش ہو جائیں. تو سب سے بڑی چیز جو عباد الرحمن کی ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے. جھوٹی بات کرنا, جھوٹ کی زندگی بسر کرنا, جھوٹا فکشن, یہ کہانیاں, یہ سچے ایمان والوں کی کا مزاج ہی نہیں ہوتا. آج آپ اپنے آپ سے پوچھئے میری زندگی میں جھوٹ کا ہے؟ جھوٹے قصے کہانیوں کے لیے گھنٹوں تو نہیں لگا دیتی. دیکھ لیجئے مستقر اور مقام کی بات ہے. کیسے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اچھے کام کیے دنیا میں, کیا انجام ہوا؟ جنت میں داخلہ. وجہ تھی صبر. جنت میں جاتے ہی سلام اور دعا ہوگی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں عباد الرحمن میں شامل کر لے. آپ دیکھیے کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں, لیکن جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنا بندہ کہہ دے وہ پھر کتنے پیارے ہوں گے اللہ کو. ہر ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے, لیکن جو بچہ زیادہ ہی بات مانے تو ماں کہتی ہے اصل میں تو یہی میرا بندہ ہے. اتنا کچھ ہے اس ایک رکوع کے اندر کہ جس کے بارے میں بات کر کر کے بھی ختم نہ ہو. لیکن ایک حدیث سن لیجئے, آیت 77 میں جو ہم نے بات سنی اس پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے جن کے پاس بہت کچھ گناہ ہوں گے. پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے, فرمایا وہ جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے گناہوں پہ پردے ڈال دے. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں عباد الرحمن کی جو دعا ہے, جو اصل میں آپ کی میری بھی دعا ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے, شوہر, بیوی, یہ جو ازواج کا لفظ ہے نا, یہ سپاؤس کے معنوں میں بھی آتا ہے, اقسام کے معنوں میں, یعنی اس میں شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر بھی ہے. اسی طرح ہم میں سے ہر ایک جو اپنے ارد گرد رکھتا ہے ایک دوسرے کو, جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ ہمارا آپ کا بہت ماشاء اللہ بہت کئی دفعہ کا ساتھ ہوتا ہے. کئی لوگ دن میں کئی بار ملتے ہیں, کوئی ایک بار ملتے ہیں. تو یہ جو ساتھی ہوتے ہیں نا, یہ بھی ازواج میں آتے ہیں. ازواج قسموں کو کہتے ہیں بیسیکلی. میں اس کو اس طرح سمجھانا چاہوں گی جیسے لائک مائنڈیڈ. ہم ان سب کے لیے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ان کو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے, شوہر, گھر والے, کولیگس, آپ کے ساتھی جن کے ساتھ آپ مزے مزے سے دین کے کام کرتے ہیں, کبھی ہنسی مذاق کرتے ہیں, کبھی کچھ, یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے؟ جب آپ ان کو بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے دیکھیں گے. مجھے تو سورہ توبہ کی وہ آیت یاد آ رہی ہے, یشفی صدور المومنین, کہ اللہ نے کہا کہ میں ایمان والوں کے سینے کب ٹھنڈے کروں گا؟ جب یہ مکہ والے مسلمان ہو جائیں گے. تو آپ کی میری خواہش کیا ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اسلام پہ لے کر آئیں. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو کوئی اچھا کام کرتا دیکھیں, آنکھوں میں خوشی سے آنسو آتے ہیں نا. جب آنکھوں میں آنسو آئیں گے تو آنکھیں گیلی ہوں گی, اور گیلی چیز ٹھنڈی ہوتی ہے. تو اس کا ایک مفہوم بھی کیا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد والوں کو وہ نیکیاں کرتے دیکھیں کہ خوشی سے ہماری آنکھوں میں آنسو آئیں, اور وہ آنسو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ارد گرد والوں کو بھی یہ ساری دعائیں لگا دے, اور ہم سب کو بھی اس پہ غور و فکر کرنے والا بنا دے. اس کے لیے صرف دعائیں نہیں, کوششیں بھی کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر دین کے کاموں میں لگائے. کیا سیکھا؟ زمین پر نرمی سے چلنا ہے, کسی کی سخت بات کا جواب سختی سے نہیں نرمی سے دینا ہے, اپنے رب کے حضور قیام اور سجود میں راتیں بسر کرنی ہے, جہنم سے عذاب, جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے دعائیں کرنی ہے, اللہ کی بندی بننا ہے خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسان بنا دے. آگے ہے سورت شورا, تو انشاءاللہ ہم ابتدائی آیتوں کی تلاوت سنیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك سكأن لا يكونوا مؤمنين إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
جزاك الله خير. سورة شورى شاعر کی جمع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام تھا کہ آپ شاعر ہیں. کیوں؟ آپ کے جملے بڑے نپیتلے ہوتے تھے اور سیدھے دل میں جاتے تھے. عربوں کا اس دور کا جو وقت تھا اس میں شاعری کو بہت عروج حاصل تھا. خود بھی زبان دان تھے تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حیثیت کو تسلیم کیا وہ شاعر ہونے کی تھی. اللہ نے اس صورت میں ان کو بھی اور بعد والے سب کو بتا دیا کہ اللہ کا نبی شاعر نہیں ہے, یہ اللہ کا رسول ہے. بہت پیاری صورت ہے. اسی میں اللہ کے نبی کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینے کا حکم بھی ملا. پچھلے انبیاء کرام کے تذکرے بھی ہیں. آئیے پڑھتے ہیں. 227 آیتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں لیکن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین میم تلک آیات الکتاب المبین. آیت 1-9. ٹاپک لکھیے گا دائی کا کڑھنا دعوت کے راستے کا ایندھن ہے. آسان کر دوں. جب تک آپ دوسروں کی غلط چیزوں کو دیکھ کر کڑھتے نہیں ہیں آپ دین کا کام نہیں کر سکتے. یہ ہم نے دائی دین کورس میں بھی شروع کے کورسز میں رکھا تھا. فیول ہوتا ہے نا, جس کو جلایا جائے تو ہنڈیا پکتی ہے یا گاڑی چلتی ہے, یا بجلی کو بھی آپ فیول سمجھ لیں کہ اس وقت بجلی کی وجہ سے ہم اتنا کچھ کر پا رہے ہیں. اسی طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ داعیہ دین بنے, جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ کریں, تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلی یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ میں اپنے ارد گرد والوں کی برائیوں کو دیکھ کر کڑنا شروع کر دوں. اور یہ کب ہوگا؟ جب فرقان پیدا ہوگا. اچھے برے کپڑے کا فرق قرآن پڑھ کے پھیل گیا, بس کسی کو برے کپڑوں میں دیکھا کڑنے لگ جائے, منہ سے کچھ نہ کہیں, ابھی کڑے, اپنے اندر اس کو وہ گیس بنائیں تاکہ اس کے بعد پھر آپ مزید سے مزید کام کر سکیں. اور پھر اس میں آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ کے اندر آگ بڑھتی جائے گی برائیوں کو دیکھ کر, اتنا زیادہ آپ انشاءاللہ اس کام میں آگے سے آگے چلیں گے. فرمایا توسیم میم, یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں, ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے. چند سیکنڈ اپنے آپ سے پوچھیں, یہ دوسری بار آیا قرآن میں, پہلے سورہ کہف کے شروع میں پڑھا, اب یہاں آ گیا. سوال کیجئے خود سے, کیا میں بھی کڑتی ہوں لوگوں کی برائیوں کو دیکھ کر؟ اور اگر کڑتی ہوں تو کیا پھر اس کو ایندھن بنا کر دین کے راستے میں بھاگتی ہوں؟ اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتارتے ایسی جن کے سامنے ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں, اور ان کے بس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی یہ اس سے منہ پھیرنے والے ہی بن گئے. ان لوگوں نے جھٹلایا ہے, اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے. کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالیں کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر اگائے ہیں؟ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں. بار بار یہ جملہ آ رہا ہے نشانی کا, تو ان آیتوں پہ غور و فکر کرنا ہے. ہم نے بھی اپنی جانوں کو کھپانا اور گھلانا ہے تاکہ اللہ کے دین کو پھیلا سکیں, اور جو کام انبیاء کرام نے کیا ہم بھی اس میں کچھ حصہ ڈال سکیں. اور تیرا رب یقیناً وہی غالب اور مہربان ہے. کیا سیکھا؟ قدرت کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا ہے, رحمان کی نصیحت سے منہ نہیں موڑنا, دین کا مذاق نہیں اڑانا, زرخیز زمین کی طرح بننا ہے. کیا ہوتا ہے وہاں؟ خیر کی فصلیں اگتی ہیں نا, تو اپنے لیے فصلیں اگائیے. نیت کیجیے اللہ مجھ سے بھی کوئی خیر کی فصل اگ جائے. اللہ زبردست بھی ہے, رحیم بھی ہے, اس کا یقین رکھنا ہے, اور ظالموں میں سے نہیں ہونا. اب یہاں سے سٹوریز شروع ہوں گی. اس سورہ شورا میں انبیاء کرام کا مختصر ذکر ہے جس میں آپ نے غور کرنا ہے دعوت کے طریقے کو, لوگوں کو جواب کیسے دینا ہے. اور اصل میں یہ دلیل ہے کہ نبی شاعر نہیں ہوتے, لیکن حق اتنا خوبصورت ہوتا ہے ان کی زبان پہ کہ لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹاپک لکھیے 10 سے 33, موسیٰ اور فرعون آمنے سامنے. اور اس میں خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا تبلیغ کا انداز بڑا خوبصورت ہے. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اور جب آپ کے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا, یعنی قوم فرعون کے پاس, کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے؟ موسیٰ کو دو مقصد دے کر بھیجا گیا تھا, ایک تو آف کورس تورات کتاب ہدایت, لیکن اس سے پہلے کرنے کا ایک کام تھا, اور وہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کروا دینا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, میرے پروردگار مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں. ہر بندے کو خوف ہوتا ہے, یاد رکھیں, چاہے وہ نبی ہو, لیکن اللہ پہ نظریں ہوں تو خوف دب جاتا ہے. اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے, میری زبان چل نہیں رہی, بس تو ہارون علیہ السلام کی طرف بھی وہی بھیج دے, اور ان کا مجھ پر ایک قصور کا دعویٰ بھی تو ہے, اور مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں. جناب باری تعالیٰ نے فرمایا, ہرگز ایسا نہ ہوگا, تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ, ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں. تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں. دیکھیے, تائی دین ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا نمائندہ سمجھتا ہے, ایمبیسیڈر آف اسلام, اور کہہ کیا دو ان کو کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے. فرعون نے کہا, کیا ہم تجھے تیرے بچپن کے دور میں اپنے پاس پالا نہیں کرتے تھے؟ تانے دے رہا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کا ظرف بڑا چھوٹا تھا. اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے, پھر تو وہ کام کر گیا جو کر گیا, اور تو ہے ہی نہ شکروں میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جب کہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا. یہ نوٹ کریں, اب آپ قرآن پہ آئی ہیں نا, آپ کا دل بڑا دکھے گا جب آپ کوئی اچھا سا نیکی کا کام کریں گی نا, تو آپ کی دوستیں کہیں گی, ہاں پہلے کیسی ہوتی تھی, تو وہی ہے نا جو تو خود بھی تو کرتی تھی. یہ تو آپ نے یہ موسیٰ کا جملہ بولنا, یس آئی واز ڈوئنگ دیٹ, میں کرتی تھی پر مجھے سمجھ نہیں تھی, اب مجھے سمجھ آ گئی ہے. کبھی بھی شرمندہ نہ ہوں, بلکہ کہیں آپ بھی اس طرح ہو جائیں. پھر تم سے خوف کھا کر میں تم سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں میں سے کر دیا، مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتلا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگو، اب ذرا اس جملے کو آپ اپنے اوپر لیں، آپ کہیں بڑے اتفاق سے درس دینے، خوب اچھی تیاری کر کے، بڑا سا بیگ لے کر اور بڑے شوق سے کہ دیکھیے گا آج میں ان کو درس دینے جا رہی ہوں، پتہ نہیں آتے ہی پھولوں کا ایک گلدستہ پیش ہوگا اور پھر لوگ میرے آگے کھڑے ہوں گے، لیکن آگے سے جملہ کیا ہوا؟ یہاں بیٹھ کر آپ بولی، ابھی آپ نے کوئی ایسی بات کی جو لوگوں کو ناگوار گزر گئی، ہال سے آواز کیا آئی، سنیے گا۔ فرعون نے کہا لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ نبیوں کو پاگل کا لقب بھی ملا، مجنون، کاہن۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ وہاں بیٹھی رہیں گی؟ آپ میں سے کوئی مجھے ہی کہتے کہ آپ تو ہمیں پاگل لگتی ہیں؟ ایک دم تو بندے کے اندر آتا ہے کہ میں نے پاگل پن علی کیا بات کہہ دی تمہیں؟ نہیں، آپ کا یہ پاگل پن ہے کہ سب کو چھوڑ کے بس جاہے تم بھی جہادن کبیرہ کر لو، اب بس بچوں کی خوشیاں نہ پوری کرو۔ کیا ہے، بچے معصوم ہیں اور ان کی شادی پہ اگر تھوڑی سی خوشی کر کے ناچ گانا کر لیا جائے، اب یہ نہ چھوڑے، آپ تو پاگلوں والی باتیں کرتی ہیں، یہ ٹون ہوتی تھی جی۔ آج بھی لوگوں کو ایسے لوگ واقعی دیوانے لگتے ہیں۔ آج کے دور میں کیسے ہو سکتا ہے؟ سیگریگیشن کے ساتھ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ مکس گیدرنگ کے بعد شادی کیسے ہوگی؟ گانے بجانے کے بعد بغیر شادی کیسے ہوگی؟ آج بھی لوگوں کو یہ بات کہنے والے دیوانے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون کہنے لگا سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کھلی دلیل لے آؤں۔ بہت ترکی بترکی جواب دے رہے ہیں موسیٰ، اور نوٹ کیجئے بچپن میں جو موسیٰ کو فرعون کے محل میں رکھا تھا یہ اس کا اثر ہے۔ اللہ نے جس سے دین کا کام لینا ہوتا ہے نا، پہلے اس کو گھاٹ گھاٹ کا پانی پلاتا ہے۔ آج صبح سنا کر آئی ہوں حضرت یوسف کی کہانی، گھاٹ گھاٹ کا پانی پلاتا ہے اللہ اس بندے سے جس سے اللہ نے اپنے دین کی بات لینی ہوتی ہے۔ لوگوں کے مزاج سمجھے بغیر، ان کے حالات دیکھے بغیر آپ بات کریں گے تو وہ ڈاکٹر ہیں جس نے مریض کے حالات سمجھے بغیر گولی دے دی کہ چاہے کھا کے نقصان ہو یا فائدہ ہو۔ موسیٰ کو اللہ نے بچپن میں فرعون کے محل میں بھیج دیا، کھڑے پیلے چلے آتے جاتے رہے، کانفیڈنس ہو گیا۔ یہ تبلیغ عام بندہ نہیں کر سکتا، دبی ہوئی آوازوں، گھٹے ہوئے عمل والے اور کمپرومائزنگ اور وی آر سوری ٹو بی، لوگ دین کی تبلیغ نہ بھی کریں تو اچھا ہے، بس وہ گھر بیٹھ کر دعائیں کر لیں اور اپنی فرائض پورے کریں وہ بہتر ہے۔ اگر آپ نے ایسی ڈھیلی ڈھالی باتیں کرنی ہیں جس میں لوگوں کو اور بھی شک دے کر آنا ہے تو کبھی نہ کریں، اور کبھی ایسے بندوں کی بات سنیں بھی نہ۔ ڈھل مل باتیں کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی۔ مجھے کسی نے یہ بات کہی، کہیں جاتی ہوں یہ ہے وہ ہے، پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا مسئلہ کیا، آپ کا سوال کیا ہے؟ کہتی وہاں ایک مسجد میں باجی ایک کلاس لیتی ہیں، ہر ہفتے ہوتی ہیں، ہم جاتے ہیں، پہلے پڑھتے ہیں، پھر ہم سب ون ڈش لے جاتے ہیں، پھر ہم دو ڈھائی گھنٹے کھاتے پیتے ہیں یہ وہ۔ تو پھر وہاں میں نے ان باجی سے سوال کیا تھا کہ پھر امریکہ میں رہتے ہوئے تو سود کے بغیر گھر لے نہیں سکتے، تو باجی جان آپ کیا کہتی ہیں؟ تو باجی جان نے جو جواب دیا اس کی وجہ سے وہ میرے پاس آ گئیں۔ ہاں باجی جان کا پھر یہی جواب تھا، بات تو سچ ہے، سود ہے تو حرام، بٹ آپ کو بھی تو پتہ ہے، اور دیکھیے یہ وہ۔ اب وہ باجی جان نے وہی ٹون استعمال کی جو باہر والے کرتے ہیں، تو اب وہ ڈاؤٹیڈ ہو گئی، میں نے تو آپ کے لیکچر میں یہ سنا ہے، وہ باجی جان نے تو یہ کہا۔ تو میں نے کہا آپ اپنا دل مطمئن کر لیجئے، قرآن کی بات لے لیں، نہ میری لیں نہ باجی جان کی لیں۔ تو یاد رکھیے جو خود اپنے عمل میں کچے ہوتے ہیں نا، وہ سننے والوں کو تو اور ڈھیلا کر کے آتے ہیں۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ ایمان۔ آپ یقین سے کہیے یس میں نے سود پہ گھر لیا ہوا ہے لیکن یہ حرام ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے اس حرام سے نکال دے، پھر ٹھیک ہے۔ ہاں میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہاں میری بیٹیاں پردہ نہیں کرتی، پر میں اس پہ کڑ کے سوتی ہوں، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ ایک ڈیفینسو وے میں اپنے ہی اور اپنے گھر والوں کے گناہوں کو سچ ثابت کریں تو یاد رکھیے دوسرے لوگوں کو ایسے ہی دین چاہیے، اور ایسے لوگوں کے پاس زیادہ لوگ آتے ہیں پڑھنے۔ یہ بھی بتا دوں، کہتے ہیں ان کی دین کے ساتھ زیادہ چینجز نہیں کرنی پڑتی، یہ حالات کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. تو یاد رکھے بنی اسرائیل میں سب سے پہلی خرابی اللہ کے نبی نے کہا یہی آئی تھی کہ ان کے لوگ برا کام کرتے, ان کے علماء جا کر ان کو روکتے کہ مت کرو مت کرو مت کرو, دو چار دفعہ کہنے کے بعد جب وہ نہ رکتے تو اگلے دن ان کے عالم خود انہی کے ساتھ جا کے ہم پیالہ و ہم نوالہ ہو جاتے, وہ بھی ان محفلوں کا حصہ بنتے. ابھی عباد الرحمن کی بات سنی ہے, لا یشہدون الزور, وہ جھوٹی بات کے گواہ نہیں ہوتے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو عباد الرحمن بنے گا وہ جھوٹی محفلوں سے اٹھ جائے گا. ہم تو کبھی ماموں کی خوشی, کبھی چچا کی خوشی, کبھی سسرال کا ڈر, کبھی بچے کا خوف, ہم ایسی محفلوں میں بھیگی بلیاں بن کے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ اماں ابا جو بن گئے. یاد رکھیے یہ اولادیں کل قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی. اگر ابھی تک اتنی بھی ضرورت نہیں آئی اللہ کے نام کو پڑھ کے پڑھا کے سکھا کے اس کی اتنی خدمت کر کر آ کے کہ ہم گناہ کی محفل سے صرف اس لیے اٹھ جائیں اور بتا کے اٹھیں, ایسے ہی نہیں جا رہے, اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں. دیکھیے ذرا باقیوں کو بھی مزہ کوئی نہیں آنا. ہم جب اٹھ جاتے ہیں نا کسی مجلس سے تو باقیوں کا بھی دل نہیں لگتا. از اٹ ٹرو؟ یس, یہ سچ ہے. ایک ماں کی تین بیٹیاں دو بیٹے, شادی ہے گھر میں ایک بچے کی, سارے آگے ایک بیٹی نہیں آئی, کہتی میں مہندی میں نہیں جاتی, میں رسموں میں نہیں جاتی, میں نہیں آؤں گی. پورا وقت اس ماں کے منہ پہ ایک ہی آواز ہوگی, وہ نہیں آئی. ہے آ جاتی ہے, اتنی دور سے آئی تھی پھر گھر بیٹھی ہے. باقی بھی سب کے رنگ میں بھنگ ڈلے گا, لکھیے رنگ میں بھنگ ڈالیے تبھی اگلی شادی میں کچھ جان چھٹے گی. اور اگر گونگے شیطان بن کے وہاں بیٹھ کے آ جانا ہے تو پھر ہماری مرضی ہے, تبھی تو لوگ چھوڑ نہیں رہے کیونکہ ہم ان کو کوئی ٹارچر تو دیتے بھی نہیں ہیں. بہرحال آگے چلیے آئے 31. فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں ہے تو اسے پیش کر اور اپنا ہاتھ کھینچ نکال. تو جب نکالا تو وہ بھی اس وقت دیکھنے والوں کو سفید چمکتا ہوا نظر آنے لگا. کیا سیکھا؟ رب اشرح لی صدری, اللہ سینہ کھول دے. دعا کیجیے اپنے لیے, اللہ فرقان بھی پڑھ لی, اب تو فرقان دے دے, سینہ کھول دے, صحیح غلط کا فرق سمجھا دے, دین کے کاموں میں دوسروں کی مدد کروں گی, نہ شکری نہیں کرنی, کوتاہیوں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے, نبیوں کے طریقے پر دعوت دینی ہے اور دین کے راستے میں دھمکیوں سے نہیں ڈرنا. آگے دیکھیے 34 سے 51, ٹاپک ہے سچا ایمان آیا تو دل کی دنیا بدل گئی. خود ہی سمجھ جائیں گے کہ ان کا قصہ ہے موسیٰ کے مقابلے پہ جو جادوگر تھے ان کا. اور یہ چیز جب تک ہمارے اپنے اندر نہیں آئے گی بات نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پہ جما دے. آیت نمبر 33 ہے, قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا بھائی یہ تو کوئی بڑا دانا جادوگر ہے, یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے ہی نکال دے, بتاؤ اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ ان سب نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجئے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے جو آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئیں. پھر ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کیے گئے اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ گے تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم ان کی پیروی کریں. جادوگر آ کر فرعون سے کہنے لگے اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کوئی انعام بھی ملے گا. دیکھیے دل کیسا ہے, لالچ سے بھرا ہوا. فرعون نے کہا ہاں ہاں بڑی خوشی سے, بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو. انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم ہم یقیناً غالب ہی رہیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی میدان میں ڈال دی جس نے اسی وقت ان کے جھوٹ موٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا. یہ دیکھتے ہی دیکھتے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے. یہ ہے اندر ایمان آیا دل کی دنیا بدل گئی. اور انہوں نے صاف کہہ دیا ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر. فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے, یقیناً یہی تمہارا بڑا سردار ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا, سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا. قسم ہے میں بھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا. تھریٹ, دھمکیاں ملیں گی اس میں لیکن اللہ کی مدد بھی آئے گی. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں, ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے ہی والے ہیں. یہ سچا مومن, اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا. اسی بنا پر ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں, ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں معاف فرما دے گا. کتنی جلدی جادوگر یہ سبق پڑھ گئے کہ پچھلے گناہوں پہ ندامت گناہوں کو مٹا دیتی ہے. کیا سیکھا؟ جادو کرنے کروانے سے بچنا. سچے دل سے معاف کرنے پر اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. حق بات کہنے سے نہیں ڈرنا. آخرت میں مغفرت کے لیے ایمان مضبوط کرنا ہے. حق اللہ کے پاس ہے، باقی سب باطل ہے. نیک کام کی نیت کرنی ہے، اسباب اللہ خود بنا دے گا. آخرت کے لیے اپنی تیاری کو چیک کرنا ہے. آگے دیکھیے 52 سے 68. تخت سے سمندر کی موجوں تلے. کون ہے یہ؟ فرعون اور اس کے ساتھی. جب بہت ہی اکڑ ہوتی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کبھی کبھی اکڑ کو ختم کرواتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ نَصْرِبِ عِبَادِ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے، چل تم سب پیچھا کیے جاؤ گے. فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیا کہ یقیناً یہ گروہ بہت کم تعداد میں ہے، اور اس پر بھی یہ ہمیں سخت غضبناک کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں، ان سے چکنہ رہنے والے. کتنا مان ہے ان کا اپنے سپر پاور ہونے کا. بلاخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا، اور اسی طرح ہوا. ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا. پس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے. پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، ہم یقیناً پکڑ لیے گئے. موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے، جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا. ہم نے موسیٰ کی طرح وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو. پس اس وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے پہاڑ کے ہو گیا. ناممکن بات ممکن ہوئی. اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دی، پھر اور سب دوسروں کو ڈبو دیا. یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں. اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور مہربان ہے. کیا سیکھا؟ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے. سب سے بڑی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے. سچے دل سے اللہ کی راہ پر کھڑے ہوں تو بہت سی نشانیاں ملیں گی. ناممکن کو ممکن بنانے والا اللہ ہے. چلیے 3 سیکنڈ تک اپنے لیے دعا کریں. کوئی ایسی دعا جو آپ کی نظر میں ناممکن ہے اس وقت، بولیے کہ اللہ تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، میرے لیے بھی اس کام کو ممکن کر دے. چلیے آگے 69 سے 104. ٹاپک لکھیے گا، آئیے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اپنی دعائیں بنا لیں. یہاں میں آپ کو تھوڑا سا الرٹ کروں، پورے قرآن میں بڑی پیاری دعائیں ہیں، لیکن جو اب اس رکوع میں پڑھنے والے ہیں نا، اگر آپ نے ان دعاؤں کو حرز جان بنا لیا، آپ کے دن بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم اس قال علی ابی ہی و قومی ہی ما تعبدون. لیکن نوٹ کیجئے گا کہ ان دعاؤں سے پہلے قربانی اور ہجرت اور رشتہ داروں کو ناراض کیا اللہ کے لیے، پھر اللہ دعاؤں کو سنتا ہے. کیا کہا؟ جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں؟ دیکھیے سول سرچنگ کوسچن، روح میں ایک کہنا چاہیے ہلچل مچانے والا سوال ہے. یا تمہیں نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے. آج بھی بڑے بڑے مشرک لوگ یہی کہیں گے، ہمیں نہیں پتا، بس ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا. انہوں نے بھی یہی کہا، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے پایا. آپ نے فرمایا، کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوچھ رہے ہو؟ تم اور تمہارے باپ دادا اگلے، وہ سب میرے دشمن ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری راہبری فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے. دیکھیے ابراہیم کا ادب، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. بری چیز کی نسبت اپنی طرف، اور اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف. اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کر دے گا، اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا. اے اللہ، ہماری بھی امیدیں تجھی سے بندھی ہوئی ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے. بولیے، کیسے بولیں گے یہ دعا؟ ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اے اللہ، ہمارے حق میں ہماری یہ دعائیں قبول کر لے. اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ. ہر ایک پہ آمین کہیے. مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا. اور جس دن کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئیں گے، لیکن فائدے والا تو وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر آ جائے، عیب سے پاک دل. اور پرہیزکاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لا دی جائے گی، اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی. اور ان سے پوچھا جائے گا، جن جن کی تم پوجا کرتے رہے وہ کہاں ہیں؟ جو اللہ کے سوا تھے، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ بس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہاں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے. دیکھیں، جہنم میں جھگڑے ہو رہے ہیں کہ قسم اللہ کی، یقیناً ہم تو کھلی کو غلطی پر تھے جبکہ تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے، اور ہمیں تو سوائے ان بدکاروں کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا تھا. وہاں بھی ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں کہ تیری وجہ سے میں جہنم میں آ گئی. اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور نہ کوئی سچا غم خوار دوست. اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے. یہ ماجرا یقیناً آپ کے لیے ایک زبردست نشانی ہے. ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے. اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو صفات دی ہیں نا، یہ تعارف تھا. آپ اس مائنڈ میپ کو دیکھیے کس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہیں. پہلے اس کو رب العالمین کہتے ہیں، خالق کہتے ہیں، راہبر، رازق، شافی، موت اور زندگی کا مالک اور غفور. کیا آپ اور میں اللہ کو ایسے سوچتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیے شفاعت کی بات ہے، تو یاد رکھیے شفاعت صرف مسلمز کے لیے ہوگی. روایت میں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر فرمائیں گے، دیکھ میں تجھے نہیں کہہ رہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کر؟ باپ جواب دے گا کہ اچھا، اب نہیں کروں گا. آپ اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کریں گے کہ پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اس دن مجھے رسوا نہ فرمائے گا، اب اس سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ اس طرح رحمت سے دور ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے خلیل علیہ السلام، میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا. پھر فرمائے گا، ابراہیم دیکھ تیرے پیروں تلے کیا ہے. آپ دیکھیں گے تو ایک بدصورت بجو کیچڑ اور پانی میں لت پت کھڑا ہے، جس کے پاؤں پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. حقیقتاً یہ ان کے والد ہوں گے جو اس صورت میں کر دیے گئے اور اپنی مقرر جگہ پر پہنچا دیے گئے. کیا سیکھا؟ اگر اپنے عمل نہ ہو تو بیٹا نبی کیوں نہ ہو نہیں بچا سکے گا. پھر یہ سیکھا کہ اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ قیامت کے دن میری اولاد اور میرے مال میرے کام نہیں آئیں گے. پھر نفس کے بت کی عبادت نہیں کرنی، رب العالمین سے سچا تعلق پیدا کرنا ہے. ہر بیماری کی شفا اللہ ہی کے پاس ہے، اس لیے بیماریوں کی شفا کے لیے کسی اور سے رجوع نہیں کرنا. پھر اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جانا ہے، اور عقل استعمال کرنی ہے تاکہ اللہ کی نشانیوں پہ غور کر سکیں. اگلی کہانی ہے حضرت نوح کی، 105 سے 122 تک، 122 تک. ٹاپک لکھ لیجئے، نوح، استقامت کا دوسرا نام. یہ ایسے ہی لوگ یادگاریں نہیں قائم کر گئے. آپ دیکھیے، نبی وہ کام کر گئے، جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ، اپنے وقت کے اندھیروں میں چراغ جلائے تھے ابراہیم نے بار بار. دیکھیں ہر پارے میں ایک سے دو بار نام آ رہا ہے. سٹوریز آپ دیکھیں گے، اگلی صورت میں بھی آئیں گے ان کے ذکر. یہ جی ہے, یہ ہے وجہ لسان صدق فی الآخرین. اللہ ہم سے بھی قبول کر لے. کذبت قوم نوح المرسلین, نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے جھٹلایا. اور یہاں نوٹ کیجئے گا مرسلین کہا جا رہا ہے, حالانکہ ایک نبی کا انکار تھا, پتہ کیا چلا کہ ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار بن گیا. قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا پتہ چلا کہ لوگوں کو ایسے ابھارے, ان کے اندر سے اللہ کا خوف نکلے. سنو میں تمہاری طرف اللہ کا ایماندار رسول ہوں, تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے. میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا, میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے. بس تم اللہ کا خوف رکھو اور میری فرما برداری کرو. قوم نے جواب دیا ہم تجھ پر ایمان لائے, تیری تابے داری تو کمزور لوگوں نے کی ہے. آپ نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دائی دین کو پچھلی زندگی کسی کی نہیں ٹٹولنی چاہیے کہ کتنے چوہے کھا کر آئے ہو. یہ بھی ایک بری عادت ہوتی ہے, پچھلے قصے کہانیاں پوچھ پوچھ کے لوگوں کو بدنام کرنا. نوح کہہ رہے مجھے کیا پتہ پچھلی زندگی میں کیا کرتے تھے, ہاں مجھے یہ پتہ ہے کہ اب یہ بہت اچھے ہو گئے ہیں. ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے, اگر تمہیں کچھ شعور ہو. میں ایمانداروں کو دھکے دینے والا بھی نہیں, میں تو صاف طور پر ڈرا دینے والا ہوں. انہوں نے کہا ہے نو اگر تو باس نہ آیا تو یقیناً تجھے سنسار کر دیا جائے گا. تھریٹ. آپ نے کہا میرے پروردگار میری قوم نے مجھ کو جھٹلا دیا. دیکھیے قوم سے کچھ نہیں جواب دیا, قوم کو نہیں کچھ کہا اچھا برا, کہا اچھا اللہ سے پوچھتا ہوں. یہی بندہ مومن کی شان ہے. بس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ایمان والے ساتھیوں کو نجات دے. چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری بھی کشتی میں سوار کرا کے نجات دے دی اور باقی تمام لوگوں کو ڈبو دیا. یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے, ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں. اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے زبردست اور رحم کرنے والا. کیا سیکھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ یقین کرنا ہے, ان کا کہنا ماننا ہے, اجر صرف اللہ کی ذات سے لینا ہے, لوگوں کے اعمال کا حساب اللہ پہ ڈال دینا ہے, بچانے والا صرف اللہ ہے, نجات صرف مومنوں کو ملیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس عقیدے پہ پختہ کر دے. آگے ہے آیت 123 سے 140. ٹاپک لکھیے گا یادگاریں اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکیں. اشارہ ہے قوم عاد کی طرف, بہت بڑی بڑی یادگاریں قائم کرتے تھے. اور لکھ لیجئے وہ ملک جہاں غریبوں کے پاس گھر نہ ہو, پینے کو صاف پانی نہ ہو, پہننے کو جوتے نہ ہو, وہاں یادگاروں کے نام پر بڑی بڑی عمارتیں قائم کرنا جرم ہے. اللہ کو اس قوم کا یہ جرم پسند نہ آیا. کذبت عاد المرسلین, عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے بھائی ہوت نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں, میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں, بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا, میرا ثواب تو تمام جہانوں کے پروردگار کے پاس ہے. کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارتیں بنا لیتے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو, گو کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے. سوچیے آج کے یہاں مسلمانوں پہ تو یہ بات نہیں آتی, بڑے بڑے اسکائی اسکریبرز بنا لیے, بلند و بالا عمارتیں, چھتوں آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتیں, ایک زلزلے کا جھٹکا سب کو نیچے لے جائے گا. تو یاد رکھیے کہ عروج صرف اللہ کی ذات کو ہے, ایک انسان اپنے آپ کو کمزور ہی سمجھے. اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے ڈالتے ہو. اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو, اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم نہیں جانتے, اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے, باغات اور چشموں سے. مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. انہوں نے کہا آپ باز کہیں یا باز کہنے والوں میں سے نہ ہوں, ہم پر برابر ہے, یعنی تیری باتیں ہمیں اثر نہیں کریں گی. یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے. چونکہ عادیوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا اس لیے ہم نے ان کو تباہ کر دیا, یقیناً اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر بے ایمان تھے. بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب مہربان. کیا سیکھا؟ لا حاصل یادگار عمارتیں نہیں بنانی, اللہ سے ڈرنا ہے, رسولوں کی اطاعت کرنی ہے, نصیحت کرنے والوں میں سے بننا ہے, اللہ کی پکڑ سخت ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے, نیک اعمال کا بدلہ اللہ کے پاس ہے. قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرنا ہے، اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جاؤں گی؟ خود سے یہ پوچھنا ہے، واٹ ایم آئی لیونگ بیہائنڈ؟ میرا ورثہ بچے گا یا میری وراثت بچے گی؟ آگے 141 سے 159 ٹاپک لکھیے، خود ہی مانگا اور پھر تقاضے نبھا نہ سکے، یہ بھی انسانوں کی کمزوری ہوتی ہے، پہلے کچھ کام مانگ لیتے ہیں پھر کر نہیں پاتے، پھر کہتے ہیں ہم نے کیوں مانگا، اس قوم کا بھی یہی حال ہوا، کذبت ثمود المرسلین اس قال لہم اخوہم صالح الا تتقون، سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کے بھائی صالح نے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہی ہے، کیا ان چیزوں کے ساتھ تم چھوڑ دیے جاؤ گے امن کے ساتھ جو یہاں ہیں، یعنی ان باغوں اور چشموں میں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پر تکلف مکانات بنا رہے ہو، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہیں جن پر جادو کر دیا گیا، تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، دیکھیے عذر کیسے فضول قسم کے ہیں، اگر تو سچوں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ، آپ نے فرمایا یہ ہے اونٹنی، پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک مقرر دن کی باری پانی پینے کی تمہاری، خبردار اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہاری گرفت کر لے گا، پھر بھی انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں، پس وہ پشیمان ہو گئے اور عذاب نے آ دبوچا، بے شک اس میں عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے، یہ جملہ بار بار آ رہا ہے، یاد رکھیے جیسے کچرے کو آگ لگا دی جاتی ہے نا، اللہ نبیوں کے ان مخالفین کو آگ لگا دیتا ہے جن میں کچھ اثر نہیں رہتا، کہتے ہیں نا ان دلوں میں تیل نہیں ہے، اگر ان میں ایک بھی ایمان والا ہوتا تو اللہ کبھی بھی ان پہ عذاب نہ لاتا، اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے۔ تو اس کہانی سے کیا سیکھا؟ بے غرض مسلسل دعوت دینی ہے، مالی مفاد کے لیے دین کا کام نہیں کرنا، زمین میں فساد کرنے والوں سے بچنا ہے، اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس لیے اس کے ساتھ گہرا تعلق رکھنا ہے۔ آگے ہے آیت 160 سے 175 ٹاپک لکھیے، وانذر عشیرتک الاقربین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی کو براہ راست حکم دیا گیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیجئے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس پر کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتا، کیونکہ میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے جو تمام جہان کا مالک ہے، کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے؟ انہوں نے جواب دیا کہ لوط اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا، دھمکی دی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں۔ دیکھیے بار بار قوم لوط کا قصہ آتا ہے، اللہ کو پتا تھا کہ قیامت کے قریب دوبارہ یہ برائی عام ہوگی، اس لیے کوئی ایک پارے سے ہدایت لے لے گا، کوئی دوسرے سے، بار بار کا سننا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نصیحت کا سننا بنا دے۔ میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں، بس ہم نے اس کو اور اس کے متعلقین سب کو بچا لیا سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی۔ کون تھی وہ؟ بیوی۔ تو نبی رسول اب شوہر نہیں بچا سکیں گے ایسی بیویوں کو؟ نہیں بچا سکیں گے، اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے۔ پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسائی، بس بہت ہی برا مینہ تھا جو ڈرائے گئےوں پر برسا گیا، جو ڈرائے ہوئے لوگوں پر برسایا گیا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے، بے شک تیرا پروردگار وہی غلبے والا اور مہربانی والا ہے۔ کیا سیکھا؟ رسولوں کو جھٹلانے والے تباہی کا شکار ہوں گے۔ ہدایت اللہ اور رسول کی اطاعت ہی کا دوسرا نام ہے. پیغمبر امانت دار ہوتے ہیں, میں نے بھی امانت دار بننا ہے. اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے. اجر اللہ رب العالمین دینے والا ہے. اہل و عیال کو بچانے والا اللہ ہے. آگے ہے 176 سے 191. اس رکوع کا ٹاپک ہے لوگوں کے حق میں کمی نہ کرو. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون. ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا کہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا, کیا تمہیں ڈر خوف نہیں ہے, میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دعوت کا بنیادی نقطہ کہ لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھا دیں. اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرما برداری کرو, میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا, میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے. نہ پورا بھرا کرو, کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو, اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو. لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو, بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو. اس اللہ کا خوف رکھو جس نے تمہیں خود اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا. جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا, انہوں نے کہا تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا تو ہم جیسا ایک انسان ہے اور ہم تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں. دیکھیے اس وقت زمین پہ سب سے سچے انسان کو لوگ جھوٹا کہہ رہے تھے, دل نہیں مانتے نا اس لیے. اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے. کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں صاحبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا. وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا, یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے, اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہ تھے. اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی ہے غلبے والا اور مہربانی والا. کیا سیکھا؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. جب اللہ کسی کو عذاب میں مبتلا کر دے تو کوئی نکل نہیں سکتا. دین کی دعوت دینے والے کو جھوٹا نہیں کہنا. زمین میں فساد نہیں پھیلانا. ناپ تول میں کمی نہیں کرنی. نیکی کرنی ہے, اجر اللہ دے گا. آگے 192 سے 227 ٹاپک لکھیے گا, اللہ اپنے کام جانوروں سے بھی لے لیتا ہے, ہمیں ان کاموں کو کرنا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے. اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے. آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں. صاف عربی زبان میں ہے. اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے. کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ قرآن کی سچائی کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اسے کسی عجمی شخص پر نازل فرماتے, بس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا, تو یہ بھی اس کو باور کرنے والے نہ ہوتے؟ اسی طرح ہم نے گناہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا. وہ جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کر لیں ایمان نہ لائیں گے. بس وہ عذاب ان کو اچانک آ جائے گا اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا. اس وقت کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی؟ بس کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا ہوتا, پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جن سے یہ دھمکائے جاتے تھے, تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے اس میں سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا. ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اسی حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے نصیحت کے طور پر, اور ہم ظلم کرنے والے نہیں. اس قرآن کو شیاطین نہیں لائے, نہ وہ اس قابل ہیں نہ انہیں اس کی طاقت ہے, بلکہ وہ سننے سے محروم کر دیے گئے. بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. وانذر عشیرتک الاقربین. ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے جو بھی ایمان لانے والا ہو کہ تیری تابے داری کرے. اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو. اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھیے جو تجھے دیکھتا ہے جب کہ تو کھڑا ہوتا ہے, اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی. وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے اور گناہگار پر اترتے ہیں، وہ چٹتی ہوئی سنی سنائی بات پہنچا دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ کیا پتہ چلا، شاعری اپنی جگہ بری چیز نہیں ہے، لیکن مضمون سے دیکھا جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے امام سفیان ثوری سے، کہتے ہیں کہ وہی عربی میں اتری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کے لیے ان کی زبان میں ترجمہ کر دیا۔ قیامت کے دن سوریانی زبان ہوگی، ہاں جنتیوں کی زبان عربی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو شاعری کا الزام تھا اسی کا یہ پورا توڑ تھا۔ اس میں شاعری کی بات ہے، جھوٹی کہانیاں فکشن غلط ہے، اور خاص طور پہ شاعری میں وہ کہنا جو کر نہیں سکتے۔ مثلا تیرے لیے آسمان سے بولیے ستارے توڑ لاؤں، لایا کوئی کبھی؟ آج جا کے ذرا ہسبینڈ سے کہیے گا، وہ فون کریں گے بیگم کچھ چاہیے، آپ کہنا آسمان سے ستارے توڑ لائیں، وہ کہیں گے کیلے لے آؤں گا، سیب لے آؤں گا، آم بھی لے آؤں گا، پر بیگم یہ میں نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دو۔ اچھا، اور تیرے لیے دودھ کی نہریں جاری کر دوں۔ جب فلموں میں ڈراموں میں ایسے ہیرو ہیروئنز ہوں گے تو آپ جیسی سیدھی سادھی عورتیں تھوڑی ہوں گی جو اپنے شوہر سے کیلے سیب منگائیں گی۔ آج شادیاں اس لیے بھی نہیں نبھ رہی، وہ ایک افسانوی رومانٹک شوہر ہوتا ہے جو فلم کا ہیرو تھا، جو درخت پہ چڑھ کے اوپر سے پھول پھینکتا ہے اور وہ آپ کے جوڑے کے اندر لگ جاتا ہے۔ اور دلہن بھی وہ ہوگی جو ایسے اچھلتی کودتی، ادھر سے اچھل، ادھر جا ادھر جا۔ جب ہم نے فلموں اور گانوں میں یہ کلچر دکھایا تو بیچارے سیدھے سادھے میاں سے شادی ہو گئی، اور اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی پھول مانگے تو گوبھی کا پھول لاتے ہیں، تو لڑائی تو ہوگی نا۔ تو یاد رکھیے، یہ گھروں کو توڑنے والی باتیں ہیں۔ رشتے جوڑنے ہیں تو گانوں کے سحر سے نکل آئیے۔ آدھے گانے تو شرکیاں ہوتے ہیں، میرے منہ پہ بات نہ آ جائے اس لیے میں چپ کر گئی۔ کئی گانے سراسر شرک ہوتے ہیں، اپنے محبوب کو اللہ کے مقابل پر لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ کیا سیکھا؟ اللہ شک سے پاک ہے، قرآن شک سے پاک ہے، قرآن رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کو امانت دار فرشتے لے کر آتے ہیں، آپ کے دل پر وحی کے ذریعے نازل ہوا، صاف عربی زبان میں ہے، پچھلی الہامی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود تھا، اور اس کی حقیقت تو بنی اسرائیل کے علماء کو بھی پتہ تھی۔ یہ ہیں قرآن مجید کے معجزات۔ کیا سیکھنا ہے؟ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینی ہے۔ کتنے لوگ دیں گے؟ الحمدللہ، قرآن پاک اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا۔ نزول قرآن کے مقصد کو پورا کرنا ہے، قرآن کا پیغام آگے پہنچانا ہے، سرگوشیاں نہیں کرنی۔ خاص طور پہ پیچھے والے یہ بات سنیں، شیاطین اس کتاب کو سننے سے دور کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کتاب کے لیے اپنی زندگی لگانے والا بنا دے۔ دعا کریں اللہ ہماری باقی زندگی اس کتاب کی خدمت میں گزر جائیں، طالب علم بھی بنے اور اس کو سیکھ کر آگے سکھانے والے بھی بنے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلما۔ دیکھیے اس حدیث میں استاد اور شاگرد کو برابر کر دیا اللہ کے نبی نے، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو سیکھیں اور سکھائیں، اور جو اس کے اوپر خرچ کریں، جو اس کی ٹیک کیئر کریں۔ اللہ ہمیں ان تینوں میں شامل کر لے۔ سورۃ نمل ہے، ابتدائی آیتوں کی تلاوت سنیں گے، 93 آیتیں ہیں ٹوٹل۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین، هُدًى بشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
جزاك الله خير. سورت نمل، نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اتنی معمولی سی چیز کے اوپر ایک سورت کا ہونا یقیناً اس میں کوئی حکمت ہوگی کہ اللہ نے چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو بھی اپنی معرفت دی ہے. کیسے ایک چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آتا دیکھ کر باقی چیونٹیوں کو بھی الرٹ کیا تھا. آئیے پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی توحید اور شرک کا فرق بتایا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 1 سے 14، 16 رکوع. ٹاپک ہے انوکھی ملاقات. توسین، تلک آیات الکتاب و کتاب مبین. توسین یہ آیتیں ہیں قرآن کی، یعنی واضح اور روشن کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے. کون سے ایمان والے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اللہ ہمیں یہ خوبیاں دے دے. جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے انہیں ان کے کرتوت خوبصورت کر کے دکھا دیے، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان والے ہیں. بے شک آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے. یاد ہوگا جب کہ موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں گا تاکہ تم سیکھ لو. موسیٰ از ٹیکنگ کیئر کس کی؟ اپنی وائف کی. ایک اچھے شوہر کی ذمہ داریاں آپ کو موسیٰ کے روپ میں دکھیں گی کہ کیسے خود بیٹھیں اور بیگم کو کہتے ہیں آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے آگ لے کر آتا ہوں. اچھے شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک اللہ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. موسیٰ بات سن لیجئے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب باحکمت. یہ ہے انوکھی ملاقات. تو اپنی لاٹھی ڈال دے. موسیٰ نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا اس طرح گویا کہ وہ ایک سانپ ہے، تو منہ موڑے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ خوف نہ کھا، میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں، اس برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال دو، وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے. تو نو نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے. بس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے. اس کو ہائی لائٹ کریں، یہ بڑی سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ کسی شخص کا دل مان جائے کسی چیز کی سچائی کو، لیکن انا سامنے آ جائے اور وہ انکار ہی کرتا رہے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر. بس دیکھ لیجئے ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیا ہوا. تو کیا سیکھا؟ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اعمال کو خوبصورت کرنا ہے، فساد سے بچنا ہے، تکبر اور غرور سے بچنا ہے، شیطان کی چالوں میں آ کر برے اعمال کو خوبصورت کر کے نہیں دیکھنا. آگے ہے آیت نمبر 15 سے 31. ٹاپک لکھیے گا ملکہ مسلمان ہوتی ہے جبکہ پیغام پرندے کے ذریعے پہنچا. یہاں تھوڑا سا دیکھیے، پیچھے ہم نے فرعون کا قصہ دیکھا، آگے بھی دیکھیں گے. فرعون کے پاس خود وقت کا نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے لیکن وہ نہیں مانا. غور سے سننے والی بات ہے. ملکہ کے پاس جہاں ہم دیکھیں گے کہ پرندہ آ رہا ہے اور ملکہ مان جائے گی. ایک تو اس میں دیکھیے جینڈر ڈسکریمینیشن نہیں ہے، بعض دفعہ عورت کو ہدایت مل جاتی ہے مرد کو نہیں ملتی. دوسری بات اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ جس کے دل میں حق کی طلب ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون آیا، اس کے پاس تو ایک پیغام، ایک ریکارڈنگ بھی پہنچ جائے تو وہ ہدایت کو قبول کر لے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی اتنی طلب لگا دے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا. دونوں نے کہا، تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت بخشی. اس پوری صورت میں شکر گزاری ہیں. آپ بھی کہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہاں آ کر بٹھا دیا. اپنے حال پہ خوش رہے. کئی لوگ آپ پہ رش کر رہے ہوں گے اور آپ کو اگر اپنے اوپر گھبراہٹ ہو تو یہ ناشکری ہوگی. اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے. بے شک یہ بالکل کھلا ہوا اللہ کا فضل ہے. سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے لشکر جنات اور انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے. ہر قسم الگ الگ درجہ بندی میں رکھ دی گئی. جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، ہے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے. آپ کے گھروں میں چیونٹیاں ہیں تو غیبتیں کرتے ہوئے ڈرا کریں، وہ سن رہی ہوتی ہیں، کہیں خبر نہ دے دیں کسی کو. برکت ہوتی ہے، ان کو مارنا نہیں چاہیے. کونوں کھدروں میں آٹا ڈال دیں، خود ہی چلی جائیں گی. اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دی اور دعا کرنے لگے کہ پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے. مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما. آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، یہ کیا بات ہے کہ میں خود کو نہیں دیکھتا؟ کیا باقی وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سزا دوں گا، جیسے ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے. حضرت سلیمان کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ ریسپشن پہ. ایک ایک آنے جانے والے کا پتہ ہو کہ یہ آیا کیوں نہیں اور کدھر ہے، اور اگر نہیں آئے تو اپلیکیشن کیوں نہیں بھیجی. اللہ کرے کہ ہم بھی اتنا ہی اچھا انتظام کرنے والے بن جائیں اپنے سکولوں میں. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں جو بات سمجھ آنے والی ہے وہ کیا ہے، کہ جب اللہ کسی کو کوئی نعمت دے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. سلیمان اور داؤد دو باپ بیٹے کی کہانی ہے جو حقیقت میں اللہ کے چنے ہوئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دولت اور مال نے ان کو نقصان نہیں دیا، اس لیے کہ ان کا مال اور دولت ان کے اپنے نام اور نمود و نمائش کے لیے نہیں لگا، بلکہ اللہ کے بندوں کی خیر اور ان کی بھلائی کے لیے لگا. اسی لیے اللہ نے ان کو پرندوں اور جانوروں کی بولی سکھا دی، تاکہ انسان تو انسان ہے، جانور اور پرندوں سے بھی فائدہ لے سکیں. تو پرندوں سے یہ مدد لیا کرتے تھے، جس میں سے آپ دیکھیں گے ابھی خود غائب ہے. کدھر ہے بھائی، اس کو پوچھو. اچھا، یقیناً میں اسے سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے. غصہ آ گیا ان کو کہ یہ کیوں نہیں آیا. کچھ دیر زیادہ نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا، میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں. میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں. میں نے دیکھا ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے. حیرت ہو رہی ہے پرندے کو، جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا. شیطان نے ان کے کام ان کو خوبصورت کر کے دکھلا دیے اور صحیح راہ سے روک دیا، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے. دیکھیے، ایک پرندے کو شرک دیکھ کر غصہ آ رہا ہے اور حیرت ہو رہی ہے. ہمیں بھی ہونی چاہیے کہ اسی اللہ کے لیے سجدے کریں جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عظمت والے عرش کا مالک ہے. سلیمان نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹا ہے. تو میرے اس خط کو لے جا کر ان کو دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں. وہ کہنے لگی، ہے سردارو، میری طرف ایک بڑا قیمتی خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، جو بخشش کرنے والے اللہ کے نام سے شروع ہے. یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ. اللہ آج کے مسلمان حکمرانوں کو بھی اتنی ہی جرات دے دیں. کیا سیکھا؟ اللہ سے صالحین میں شامل ہونے کی دعا کرنی ہے. اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا. اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق نہیں سمجھنا. کثرت دنیا دین کے کاموں سے روک لیتی ہے. اللہ کے احسانوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہر چیز کو قابو میں رکھنے والی ذات اللہ کی ہے. 32 سے 44 لکھیے، اللہ کے فضل پر شکر ادا کرنے والے کون تھے؟ سلیمان اور داؤد تھے، اور آپ اور میں نہیں ہوں گے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی بنا لے. قالت یا ایھا الملأ، اب ملکہ کا کلام ہے جس سے بات شروع ہوتی ہے. اس ملکہ نے کہا ہے، میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. میں کسی کام کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کرتی. لکھ لیجئے مشورے کی اہمیت، اس عورت کو بھی پتہ تھی. ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے، سخت لڑنے پھرنے والے ہیں. آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا حکم فرماتی ہیں. اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اس کو اجاڑ دیتے ہیں، اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے. میں نے ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں. آزمانا چاہ رہی تھی کہ حضرت سلیمان لالچی بادشاہ یا نہیں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں. بس جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے. بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو. اللہ ایسی ہی بے نیازی ہمیں بھی دے دے. جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم ان کو ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے. آپ نے فرمایا، سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے. حضرت سلیمان دکھانا چاہتے تھے دین کی طاقت. ایک کبھی ہیکل جن کہنے لگا، آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی پہلے میں اس کو آپ کے پاس لا دیتا ہوں. یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں، اور میں ہوں بھی امانت دار. جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک چھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اس کو آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں. جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، ہاذا من فضل ربی. اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر ایمان والے کی زبان پہ یہی جملہ آتا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھ کو آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا نہ شکری. شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو نہ شکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ، بزرگ، غنی اور کریم ہے. حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ رد و بدل کر دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ راہ پا لیتی ہے، یعنی اس کو پہچان لیتی ہے کہ نہیں، یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے. پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا، یعنی پوچھا، کیا پوچھا گیا؟ کہ ایسا ہی تخت تیرا بھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا کہ وہی ہے. عورت تھی نا، اپنے گھر کے برتن دوسروں کے گھر میں بھی ڈھونڈ لاتی ہیں. یہ ڈبہ میرا ہے بھائی، شہر میں ایک ہی ڈبہ تھوڑی ہے نیلے ڈھکن والا. لیکن عورتوں کو اپنے برتنوں کی بڑی پہچان ہوتی ہے، ہونی چاہیے، اچھی عقل مند عورتوں کو تو ہونی چاہیے. بہرحال گویا کہ یہ وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے، اسے انہوں نے روک رکھا تھا. یہ ہے کلائمیکس، بڑی پیاری بات ہے. اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی. ملکہ عقل مند تھی مگر علم نہیں تھا. آج بھی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ کفر پہ ہیں. کرنا کیا ہے؟ کام، کام اور کام. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی تو آپ نے میں نے بہت کچھ کرنا ہے، ایسے کئی لوگ ہمارے منتظر ہیں. خیر، اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی جاؤ، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کہ یہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں. فرمایا، یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے. کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں. مسلمان ہو گئی. کیا سیکھا؟ صاحب اختیار پر دوسروں کی عزت کرنا لازم ہے. دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے صلاح مشورے کرنے چاہیے. اپنے نفس پر ظلم سے بچنا ہے. مال کے ساتھ ساتھ جان سے بھی دین کی مدد کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کرنی ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. ہر طرح کے شرک سے خود کو بچانا ہے. آگے پھر نبیوں کے قصے، مختصر 45 سے 58 ٹاپک لکھیے گا. ان کے گھر خالی پڑے رہ گئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف دنیا بنانے کی کوشش کی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, جب ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو, پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے. آپ نے فرمایا, میری قوم کے لوگوں, تم نے کی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے, ہم تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں. آپ نے فرمایا, تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے, بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو. اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور ان کے گھر والوں پر ہم چھاپہ ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں. انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی, اور وہ اسے سمجھتے بھی نہ تھے. اب دیکھ لے کہ ان کے مکر کا انجام کیسا کچھ ہوا, کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا. یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں. جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. کیا پتہ چلا ظلم کرنے والے چلے جائیں گے, ان کے گھر خالی کے خالی پڑے رہیں گے. ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا. اور لوط علیہ السلام کا ذکر کرو, جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو. یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو. قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کیا کہ آلِ لوط کو اپنے شہر سے نکال دو, یہ تو بڑے پاک باز بن رہے ہیں, یعنی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کو. بس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو سوائے ان کی بیوی کے سب کو بچا لیا. اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے ہیں اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی. بس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بڑی بری بارش ہوئی. تو کہہ دیجئے, قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اللہ خیر مما یشرکون. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے چنے ہوئے بندوں پر سلام ہے. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ کیا سیکھا؟ بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی نہیں مچانی, اللہ سے رحم کی امید رکھنی ہے. اللہ ایمان والوں کو بچا لیتا ہے, ایمان کو بڑھانا ہے. آنکھوں دیکھی برائی سے بچنا ہے, گزشتہ قوموں کے قصوں سے عبرت حاصل کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے, لہٰذا اس کی تدبیر سے ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی میری کمی بیشی سے درگزر کرے. یہ تھا 19واں پارہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت کو آپ کے حق میں بہترین صدقہ بنائے. آپ کا یہاں بیٹھنا آپ کے باقی وقت میں برکت کا ذریعہ بنے. آج کی حدیث سن لیجئے. بخاری کی روایت ہے 5985, ابو ہریرہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے. میں آپ سے پوچھتی ہوں, کس کی یہ خواہش ہے کہ اس کو بہت مال ملے اور عمر لمبی ہو؟ تو کیا کرے؟ وہ صلہ رحمی کرے. آج اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کسی ایک ایسے رشتہ دار سے اچھا سلوک کیجئے گا جس کے ساتھ کرنے والے نہیں تھے. آج کی دعا بڑی خوبصورت ہے, ہر اس رشتہ دار کو جس کو ہم اپنی زبان سے کال سے فیل سے تکلیف دے چکے. آج سسرال کا رشتہ تھا نا, اس لیے یہ دعا رکھی ہے. آج تک اپنی ساسوں نندوں بہوؤں بیٹیوں کی کوئی برائی کر چکے ہیں تو اس دعا کو آج سے مانگنا شروع کر دے. اے اللہ, بے شک میں تجھ سے عہد کرتی ہوں اور تو ہرگز اس کے خلاف نہیں کرتا. میں تو صرف ایک انسان ہوں, تو جس مومن کو میں نے تکلیف دی اسے برا کہا, اس پر لعنت کی, اسے سزا دی, تو تو اسے اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی اور ایسے قرب کا باعث بنا دے جو قیامت کے دن اس کو تیرے قریب کر دے. کتنی پیاری دعا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے حق میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.